दो हिस्से होंगे इंशाल्लाह ताला, दो एंगल होंगे। पहले जो हमारा मंथली दर्स होता है, जैसे पीछे हमने रबी अलव्वल का किया था, तो फिर आगे रबी उस्सानी, उसके बाद जो इस्लामी महीनों में आता है वो आया है। तो हम थोड़ा सा इसके इसमें ये देखेंगे कि जो रबी अलव्वल में एक हमारे दिलों की कैफियत भी होती है, हमारे आसपास का माहौल भी होता है, और हम बहुत सारी चीज़ें फेसबुक पे, ट्विटर पे, आगे पीछे व्हाट्सएप ग्रुप्स में और हर जगह पे शेयर कर रहे होते हैं कि अल्लाह के नबी की मोहब्बत जो है वो हमारे हर मैसेज में और हर पोस्ट में नज़र आ रही होती है। और रबी अव्वल का महीना आते ही एक अजीब तरह का समा हमें अपने इर्द गिर्द भी नज़र आता है ना, तो उससे हमने सिर्फ एक महीने तक ही फ़ायदा लिया, उसके बाद हमारी क्या कोशिशें और क्या मतलब सिमटे हैं, किस तरफ अब हम जा रहे हैं, या उस महीने ने हमारी ज़िंदगी में क्या तब्दीली लेके आई, तो इसके बारे में इंशाल्लाह ताला हम तफसील से देखेंगे। और इस ही जो आज का हमारा प्रोग्राम है, इसका दूसरा एंगल जो है वो हम देखेंगे कि जब कोई प्यारा हमारा दुनिया से चला जाता है, जैसे कि हमें पता है कि हमने भी चले जाना है और आगे पीछे हमारे सामने भी लोग जा ही रहे हैं, तो फिर हमारा उस वक्त अमल क्या होना चाहिए। हम लोग घबराहट का शिकार हो जाते हैं समटाइम, कभी हम लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अपने प्यारे को या खुद किसी को, बहुत करीबी को इस हालत में देखना बहुत तकलीफ दे बात होती है ना। तो उस वक्त फिर सुन्नत तरीके से हमें किस तरह अमल करना चाहिए और क्या हमारे लिए चीज़ होनी चाहिए, तो इंशाल्लाह इन दोनों एंगल्स पे हम आज बात करेंगे अल्लाह की तौफीक से। एक छोटी सी नात कह लें इसको, रिमाइंडर कह लें, या एक अपने लिए एहतसाब का नुक्ता कह लें, वो थोड़ी सी नज़र मैं आपके सामने रखूंगी इंशाल्लाह, कि अल्लाह के नबी जो गमगुसारियाँ और जो हमारे लिए दुआएं और जो उम्मत के लिए रो कर गए, तो आज हम लोगों का क्या हाल है और हमें किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान करना चाहिए। किसी गमगुसार की मेहनतों का ये खूब मैंने सिला दिया, के जो मेरे गम में गुला किया उसे मैंने दिल से भुला दिया। किसी गम जो जमाल रूए हयात था, जो दलील राह निजात था, जो जमाल रूए हयात था, जो
खिज़ां का जाल बिछा
چھوٹی سی دعا کے ساتھ میں مائک استاذہ جی کو دوں گی, پھر انشاءاللہ ہم اپنا آج کا جو لیکچر ہے وہ شروع کریں گے. ایک نیا عزم نیا بلبلہ عطا کر دے اے اللہ, ہمارا حوصلہ جوان کر دے, ہمارے قریب نہ پھٹکے کبھی بھی مایوسی, کچھ ایسا اندر ہمارے دلوں کو عطا کر, کچھ ایسا نور ہمارے دلوں کو عطا کر دے. زوال جس کو نہ آئے کبھی زمانے میں, ایک ایسا جذبہ دین ہم کو عطا کر دے. تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتے ہیں میرے مولا, یہ گرا مایا ہمیں بے بہا عطا کر دے. میری دعا ہے میرے رب امت مسلمہ کو, تو دو جہاں میں مقام بلند عطا کر دے. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیر کثیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کیسے ہیں آپ سب ساتھی؟ الحمدللہ. آگے کی چیئرس تو بہت مہنگی ہوتی ہیں, آپ کو تو اگلی چیئرس کا ٹکٹ زیادہ ہوتا ہے, تو ایک دو تین چار پانچ چیئرس ہیں پیچھے سے, آئیے آگے بیٹھے ہمارے مہمانوں میں سے جو بھی آنا چاہیں کوشش کریں, اور چھوٹی بچیاں اگر ہوں گی نا تو ان کو بیچ میں بٹھائیں گے. آپ سب کو ویلکم. الحمدللہ ایک بہت ہی خوبصورت موقع پہ اللہ نے ہمیں ملایا. اب تو مجھے بھی انتظار ہوتا ہے اس ماہانہ وار درس کا. آپ میں سے کس کس کو ہوتا ہے؟ آپ میں سے کون ہے جس نے ابھی تک کوئی بھی درس نہیں چھوڑا؟ کب سے شروع کیا تھا ہم نے؟ محرم سے. جو ہمارے نئے ساتھی ہیں ان کو بتاؤں کہ ہم نے اس سال کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ نیت کی تھی کہ ہم اسلامی مہینوں کے ساتھ ہر مہینے میں ایک بار ادھر ملیں گے اور ہر مہینے کے بارے میں جانیں گے. تو اتفاق کہہ لیجئے یا اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کہہ لیں کہ یہ سفر محرم سے شروع ہوا جو کہ نئے سال کا پہلا مہینہ ہے. کیونکہ اور یہ چیز ہوئی کیوں ذہن میں, یا اس چیز کی کا خیال کہاں سے آیا؟ تو وہی چیز جو ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں, تکلیف کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ الحمدللہ آج ہم دین کے نام پہ بہت کچھ کرتے ہیں, ماشاءاللہ مسلمانوں میں نیکیوں کا جذبہ بھی ہے, کرتے ہیں, لیکن اگر ہم علم کے میدان کو دیکھیں تو بعض دفعہ ہمیں 12 مہینوں کی اصل اس میں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے, اس کی کوئی خاص بات کچھ خاص واقعات, تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا. الا یہ کہ چند ایک مہینوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں اور اس میں بھی بہت واجبی سا علم ہوتا ہے. تو الحمدللہ ہمارا اس سیریز کا پہلا لیکچر جو تھا وہ محرم پہ تھا, پھر سفر پہ ہوا, پھر محرم سفر, پھر پچھلا لیکچر ربیع الاول پہ تھا, آج ربیع الثانی ہے. یہ باتیں میں ریکارڈنگ کے اندر اس لیے بھی بول رہی ہوں کہ یہ یاد دہانی رہے. تو ربیع الثانی کیا ہے, کچھ ہے اس کو میں انشاءاللہ خطبے کے ساتھ شروع کرتی ہوں, اس کے بارے میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے. لیکن آج ہم نے اپنے اس پروگرام کو ایک اور چیز سے بھی جوڑا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد اپنے پیاروں میں چند ایسے واقعات ہوئے, اور کسی کے ساتھ کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے, اور وہ کیا ہے کہ بیٹھے بیٹھا ایک دم کسی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے, کسی کے ہاتھ ٹھنڈے ہو رہے ہیں, کسی کے اوپر کوئی موت کی کیفیت ہے. تو عموماً ایسے وقت میں سوچتا کچھ نہیں ہے کیونکہ یہ باتیں اس وقت سیکھنے والی نہیں ہوتی نا. تو آج ہم تھوڑا سا دیکھیں گے کہ جب کوئی ایسے اچانک حالات ہمارے ارد گرد پیش آ جائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. انشاءاللہ دونوں چیزوں کو آج کے مہینے کے نام پہ سیکھتے ہیں, اور ہمارا مقصد تو سیکھنا ہے, کچھ بھی سیکھ سکے ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ آج میں کوشش کروں گی کہ آج کے اس پورے لیکچر کو اس طرح سے آپ کے ساتھ رکھوں کہ بعد میں آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی یہ ایک چیک لسٹ بن جائے کہ ہم نے علم کے عام کو کیسے عام کرنا ہے. اب باتیں بیچ میں ہو گئی ہیں, عادت نہیں ہے ایسے بات کرنے کی, تو تھوڑی سی تلاوت سنتے ہیں. ریڈی؟ تو انشاءاللہ پھر اس کے بعد میں شروع کرتی ہوں. میری خواہش ہے کہ جتنے ساتھی باہر ہیں وہ بھی اپنی جگہوں کے اوپر آ جائیں, اور اگر اب ادھر ضرورت ہے تو اس روم کو آپ میں سے کوئی ایڈمن سیٹ کر لے, اگر ایکسٹرا لوگوں کو ادھر بٹھانا پڑا تو ہم تلاوت سنتے ہیں.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله, واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
الحمد لله. چلیے دیکھتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله تبارك تعالى في القران المجيد بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں بیٹھنے کا موقع دیا. آج کی اس نشست میں ہم کچھ باتیں ربیع الثانی کے بارے میں کریں گے اور ہمارا آج کا یہ لیکچر اسی منتھلی لیکچرز کی ایک کڑی ہے جو اسلامک مہینے اور ان کی حقیقت کے بارے میں ہے. الحمدللہ محرم کے بارے میں ہم بات کر چکے, سفر کے بارے میں سن چکے, ربیع الاول کے بارے میں ایک سے زائد لیکچر ہوئے اس سال. جب میں ربیع الثانی جو کہ آج کا ہمارا موضوع تھا اس کے بارے میں دیکھنے بیٹھی اور الحمدللہ ابھی تک جتنا بھی پڑھا ہے سنا ہے تو ربیع الثانی ایک ایسا مہینہ ہے جو اسلامی کیلنڈر میں دیکھیں تو چوتھے نمبر پہ آتا ہے. یعنی اگر ہم اس کو اپنے شمسی کیلنڈر کے ایونٹ کریں تو اپریل کی جو حیثیت ہے وہ اسلامی کیلنڈر میں ربیع الثانی کی حیثیت ہے. اس مہینے کے بارے میں کوئی بات بھی ہمیں قرآن اور حدیث سے نہیں ملتی کیونکہ مہینے تو 12 ہیں, جیسے موسم 4 ہوتے ہیں. کچھ چیزیں کسی وجہ سے خاص کر دی جاتی ہیں, کچھ چیزیں کسی واقعے کی وجہ سے خاص ہوتی ہیں. جیسا کہ پچھلے مہینے کے لیکچر میں نے آپ سے تذکرہ کیا تھا کہ اگر میں یہ کہوں اور کسی کو بات عجیب نہ لگے تو ربیع الاول کی بھی کوئی خاص عبادت ہمیں قرآن سنت سے نہیں ملتی. یہ بات سچ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کی وفات کی وجہ سے ربیع الاول کا مہینہ معروف ہے, لیکن جیسے محرم کے کچھ روزوں کی بات ہے, ذی الحج کے 10 دنوں کی بات ہے, ذی الحج میں رمضان میں روزوں کی عبادت ہوتی ہے, تو اس ناطے سے ربیع الاول کی کوئی الگ سے عبادت نہیں ہے. اسی طرح سے ربیع الثانی کا مہینہ, یہ چوتھا مہینہ ہے, اس بارے میں کوئی بھی چیز ہمیں نہ تو قرآن سے نہ صحابہ کی زندگیوں سے ملتی ہے. آپ کہتے ہیں ان سے نہیں ملتی تو ہم خود کچھ کر لیتے ہیں. تو یہ آیت جو آپ کے سامنے رکھی گئی سورۃ حجرات کی پہلی آیت ہے, ذرا سا اس کا خلاصہ کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنو. تھوڑا سا اس کو محسوس کریں, اے ایمان والو, یہ آپ کو اور مجھے کہا جا رہا ہے اور ہمارے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی نسبت سے پکارا ہے. یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ بھی کہہ کے پکار دے اس کو حق ہے, لیکن اس نے اپنے بندوں کو عزت دی ہے. بہت کم لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ تورات میں بعض اوقات یا ایھا المساکین کہہ کے پکارا جاتا تھا. ہمیں تو آج اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے بارے میں یا بنی اسرائیل کہہ کے بتاتے ہیں نا, لیکن جس طرح آج ہمیں یا ایھا الذین آمنو کا ہے تو وہاں مساکین تھا, کیونکہ اس قوم میں غرور بہت ہے. تو اللہ اس تکبر کو توڑنا چاہتے تھے. تو یہاں ایمان کی نسبت ہے, اور یہ نسبت ہے جو ہمارے دین کی اصل ہے. یہ نہیں کہا گیا یا ایھا العرب, اے عربو, اے اجمیو, اے کالو, اے گورو, اے مردو, اے عورتو, یہ نہیں کہا گیا. اے پاکستانیوں, اے اوسلو والو, اے امریکہ والو, آپ دیکھیں ہر نسبت سے پاک ہمارا دین ہے. اللہ کرے آج کے دور میں ہم مسلمان نسبت کو سمجھ سکیں. ہمارے دین میں کالے کو گورے پہ, عربی کو اجمی پہ, عورت کو مرد پہ, مرد کو عورت پہ, کسی کو کوئی عزت حاصل نہیں. اسی سورہ حجرات کی ایک آیت ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تقویٰ میں زیادہ ہے. تو لہٰذا ایمان ایک ایسی کموڈیٹی ہے, ایمان ایک ایسا راس المال ہے کہ جس کو بنیاد بنا کے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر قرآن پاک میں بارہا تذکرہ کیا جاتا ہے. اور یہ ہمارے لیے ایک شرف بھی ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی نسبت سے پکارا. ذرا سا اس کو تھوڑا سا دیکھیں, یا ایھا المنافقون کہیں نہیں ہے, کل یا ایھا الکافرون ہے, منافقوں کا تذکرہ ہے. لیکن جیسے یا ایھا الذین آمنوا ہے نا, تو یا ایھا الذین نافقوا قرآن میں نہیں ہے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوبصورت ایتھکس ہیں, یا اللہ تعالیٰ سے سیکھنے والی باتیں ہیں. صحابہ کرام کا عمل کیا تھا کہ جب بھی کوئی آیت یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی تھی نا, تو آپ اس آیت پہ کہتے غور سے سنو, تمہارے رب نے تم کو آسمانوں سے پکارا. جس کو آج میں اور آپ اپنی زبان میں سمجھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں, لانگ ڈسٹینس کال ہے. اب تو وہ کالوں کی کوئی عزت ہی نہیں رہی نا, فری کھاتے ہیں پورا پورا دن, پورے پورے گھنٹوں باتیں کرتے ہیں. ایک وقت تک لانگ ڈسٹینس کال کی بڑی ویلیو تھی, گھر والے سارے اتھلے پتھلے ہو جاتے تھے, جی باہر سے کال آئی ہے. 3 منٹ کی کال ہوتی تھی یا 6 کی ہوتی تھی, اور وہ گھبراہٹوں میں ہی آدھا وقت گزر جاتا تھا. تو آپ سوچئے کہ پاکستان میں بیٹھے جب امریکہ سے کال آئے تو گھر والے کتنے کانشیس ہو جاتے تھے. تو یہ تو 7 آسمانوں کے اوپر سے کال ہے. افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے لوگ جھومتے جھامتے ان آیتوں کو سنتے ہیں, ان کو ایک بار بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے رب نے ہمیں پکارا ہے. چلیے الحمدللہ آپ تو سننے کو تیار بیٹھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ, لا نہیں, تقدموا تم قدم بڑھاؤ, بین یدی آگے, اللہ ہی اللہ کے, و رسولہ اور اس کے رسول کے. یہ کیا بات ہوئی, یہ ایسے ہے کہ جیسے آپ کہتے ہیں بیٹا دادو کے آگے نہ چلنا, بیٹا اپنے ابو سے آگے نہ چلنا. فزیکلی تو سمجھ آتا ہے نا, اور یہ ہمارے دین کا ایک بڑا خوبصورت ادب ہے کہ بزرگوں کے آگے نہیں چلتے یا بڑوں سے پیچھے ہی رہنے ایک میں ایک سعادت ہوتی ہے. لیکن یہاں کیا ہے کہ اللہ سے آگے نہ چلو, رسول سے آگے نہ چلو. رسول سے آگے نہ چلنے والی بات تو سمجھ آتی ہے, کب, جب آپ زندہ تھے. الحمدللہ صحابہ کرام کے بیچ میں تھے, آپ اس دنیا میں تھے, آپ اپنے اصل وجود کے ساتھ دنیا میں موجود تھے نا. تو صحابہ کرام واقعی اللہ کے نبی سے آگے نہیں چلتے تھے, گھبراتے تھے. اللہ یہ کہ اللہ کے نبی خود کہہ دیں کہ آپ آگے چلیے, آپ نے راستہ دکھانا ہے, تو یہ ایک اور بات ہے. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سے آگے چلنا کیسے ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی وجود آپ کو مجھے نظر آتا ہے؟ کوئی ایسی چیز ہمارے سامنے تو نہیں ہے نا کہ جس کو ہم دیکھ سکیں. اور دوسری بات ہے کہ جب تک رسول اپنے ظاہری وجود کے ساتھ اس دنیا میں تھے, تب تک تو اس آیت پہ عمل کر لیا. آج میں اور آپ کیسے اللہ کے رسول سے آگے چلیں؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر آپ کو اللہ مکہ اور مدینہ لے جائے, اور اللہ مجھے اور آپ سب کو ساتھ ہی لے جائے, کیا بڑی بات ہے. آپ جا کے دیکھیں تو روضے کے قریب جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے, اس کے ساتھ یہی آیتیں لکھی ہوئی ہیں. امام مالک رحمہ اللہ مسجد نبوی میں جوتا لے کر نہیں جاتے تھے, مدینہ شہر میں جوتا نہیں پہنتے تھے, محبت تھی. نیا جوڑا پہن کے حدیث کا درس دیتے تھے, کہتے تھے اس صاحب قبر کی عزت کے لیے ایسا کرتا ہوں. دل میں عزت ہوتی ہے تو رویوں سے پتہ چلتا ہے, باتوں سے, چلنے سے, پھرنے سے, ایک ایک اشارے سے پتہ چلتا ہے کہ کون آپ کے بارے میں کیا جذبات رکھتا ہے. تو اللہ اور اس کے رسول سے آگے ہونا یہاں فزیکل ایک حد تک, لیکن اصل میں اس سے کیا مراد ہے, اب میں اس وقت چونکہ تفسیر میں نہیں ہوں, آپ چاہیں تو سورہ حجرات, سبیل الجنہ یا کسی بھی تفسیر کے سیٹ سے جا کے اسے ایک آیت کی تفسیر سنیں, کم از کم گھنٹے کی ملے گی آپ کو اس کی تفسیر. کئی ڈفرنٹ اس کی شکیں ہوتی ہیں, آج وہ موضوع نہیں ہے. لیکن سمپل سی بات ہے, اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو سن کر آگے نہ بولو. بات واضح ہے؟ جہاں اللہ اور اس کا رسول کچھ کہہ دے, اس کے بعد اب تم اپنی مرضی نہ کرو. زبان نہ چلاؤ، عقل کے گھوڑے نہ دوڑاؤ، اپنے بارے میں اتنے خوش فہمیوں کا شکار نہ ہو جاؤ کہ میں تو اتنا عقل مند ہوں کہ 1400 سال پرانا دین جو ہے وہ آج میرے لیے کوئی اتنا اہمیت والا نہیں، میں ایک دین کا نیا ورژن پیش کر سکتا ہوں۔ آج کے دور میں ریلیجن میڈ ایزی کے نام پہ دین کو آسان نہ کرو، کچھ نکالو اور کچھ ڈالو نہیں، پک اینڈ چوز نہ کرو۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ جیسے آپ دیکھیں پیور اورنج جوس، آپ نے اورنج میں سے نکالا وہ پیور ہے، اب آپ اس میں کچھ وائٹامن ڈی ڈال دیں تو بھی وہ پیور نہیں رہے گا، کچھ اس میں نکال دیں تو بھی وہ پیور نہیں رہے گا، اس میں کوئی پریزرویٹیوز ڈال دیں وہ بھی وہ نہیں رہیں گے، وہ بھی یہ نہیں رہیں گے۔ ہر چیز کو اگر اپنے سامنے رکھ لیں تو یہ ہمارے دین کی حد بندی ہے۔ آپ اپنے گھر کی چار دیواری کھڑی کرتے ہیں نا، تو آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے بھی یہ پابندی ہوتی ہے، ایک انچ بھی اگر آپ نے دوسرے کے گھر کی اپنے دیوار میں ڈال دی وہ دیوار توڑ سکتا ہے۔ اور ایسا کسی کے ساتھ ہوا، ہمارے ہی ساتھیوں میں سے کسی نے بتایا، کسی جگہ کی بھی بات ہوگی، کہ صرف دیوار کی باہر جو گھر جو بنایا اتنی سی فیو انچ کیا، ایک انچ سے بھی کم ہوگا، صرف دیوار ادھر سے ادھر تھی، اور جب نیبر نے کچھ کہا تو آ کے انہوں نے فیتے لے کے ناپ لیا، واقعی ادھر تھی، ان کو کوئی پرواہ نہیں کہ ایک کی بدلے میں آپ سے 10 لے لیں، ایک انچ زمین کا ٹکڑا خرید لیں آپ ان سے، خرید سکتا ہے نا بندہ۔ آپ کہتے ہیں آپ 100 کروڑ کی بجائے 10,000 لے لیں، نہیں دینا، توڑو اس کو، کیونکہ رول از رول۔ آپ نے دیوار بنانے سے پہلے نہیں پوچھا ہمیں یہ بات ہے، آپ نے مارا حق مارا۔ دنیا میں ہم کتنے کیوریس ہیں، جہاز میں آپ اپنی سیٹ پیچھے سے چھوڑ کر صرف سیٹ ہی بدل لیں، اٹھاتے ہیں آپ کو کہ نہیں؟ اکانومی کلاس سے اٹھ کر آپ فرسٹ کلاس میں اپنے جا کے رکھ لیں کہ خالی پڑی ہوئی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی فلائٹس ایسی ہوتی ہیں، خاص طور پہ جو شارٹ ٹرم فلائٹس ہوتی ہیں، اگلی سیٹ خالی رہتی ہیں، پیچھے والے تھسے ہوئے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں کوئی فرسٹ کلاس والا آیا نہیں، لیکن آپ نہیں جا سکتے، ہے نا؟ اور مثالیں لے لیں، یہ نیچے ابھی میری ساتھ جو سسٹر تھی، مجھے اتارا پھر پیچھے چلی گئی، کیا ہوا استاد؟ میں نے پارکنگ صحیح نہیں کی۔ کیا ہوا ہوگا بھلا؟ وائٹ لین کے اوپر آ گئی ہوگی، اوپر بھی نہیں آتی، اتنی ذرا سی ادھر ہے کہ اگر دوسری سائڈ گاڑی والے نے کھڑا کر لیا تو ان کو ان کا ڈور نہیں کھلے گا، واپس جا کے سیٹ کرتے نا۔ نہیں ادھر نہیں کھڑی کرنی تھی، پیچھے کرنی تھی۔ یہ مجھے آپ کو نہیں سمجھ آتی باتیں، ہم تو انسان ہیں، ہماری بات میں کوئی چھوٹی سی بات ملا دیں۔ میں یہاں سے ایک میسج دوں کہ جائیے ریسیپشن پہ سسٹر انیلا احمد کو یہ کہہ دیں، بس یہاں سے جا کر وہاں جانے میں صرف میری بات میں وہ دو جملے بھی نہ بڑھے، صرف ٹون بدل دیں، چلیے پوچھتی ہیں آپ کو، بس سمپل بات کی ٹون بدل دے، پھر دیکھیے میری بات وہاں کیسے پہنچتی ہے، اور جب بعد میں کھلے گی میری بات ان پہ، یا ان کو پتا چلے گا میں نے کیا کہا تھا اور کسی نے کیا پہنچایا، تو کتنے دل برے ہوں گے۔ سمجھتے ہیں نا، زندگی میں ہم تو ساری جنگیں یہ لڑ رہے ہیں کہ مجھے یہ کہہ دیا اور میرے بارے میں یہ کہہ دیا اور اس نے یہ سمجھا۔ تو یاد رکھیے یہ ساری باتوں کے بعد اللہ اور اس کا رسول، وہ دنیا کی ہر چیز سے اوپر ہے، نہ اللہ کا مقام کوئی پا سکتا ہے اور نہ رسول کا مقام کوئی پا سکتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی کے صحابہ کی اصل میں خوبی ہی یہ تھی، اور واللہ ہی ان کی کامیابی کی دلیل بھی یہی تھی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے آگے نہیں بڑھتے تھے، ایک سیکنڈ پیچھے ہو جاتے تھے۔ اس پہ بیسیوں مثالیں ہیں، الحمدللہ یہ پورا ٹاپک ہے، لیکن آج وہ ٹاپک نہیں رکھ رہی نا، لیکن سنیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تقاضے، اس کے دائرے، اس کے زاویے، کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا۔ آج اسی کے اوپر کچھ نے خواہشوں کے نام پہ بہت ساری چیزیں جائز کر دیں۔ آج کا دور ویسٹ میں رہتے ہیں، ویسٹ میں رہتے ہیں۔ چلیے اب آپ آگے نہیں، ساری دنیا کے مسلمان یہ بات مانتے ہیں کہ سود حرام ہے، واللہ ہی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا حرام نہیں، کیونکہ لفظ ہے حرم اللہ الربا و یورب الصدقات۔ شراب کو تو کئی من چلے کہتے ہیں نا، دکھاؤ لفظ حرام کدھر ہے، لیکن سود پہ چار گواہیاں تو صرف قرآن میں ہیں، اسٹوڈنٹ جانتے ہیں، چار گواہیاں موجود ہیں، حرام بھی ہے، یم حق اللہ الربا بھی ہے، اور حدیثوں کو کوئی نام بھی مانے تو حالانکہ حدیثوں کا ایک ذخیرہ موجود ہے، اس کے باوجود اب جب سود سے گزر نہیں پاتے، بچ نہیں پاتے، تو کیا کہتے ہیں؟ ایک جائز ہے، اتنا جائز ہے، اتنا جائز ہے، یہ ہے ہی نہیں۔ اور بعض تو من چلو نے کہہ دیا آج یہ جو سود ہے یہ ہے ہی نہیں، وہ تو اور سود تھا، وہ تو یوزری تھی، اور یہ انٹرسٹ ہے، یہ وہ۔ میں سود کے خلاف بات نہیں کرنے والی آپ سے اس وقت، میں آپ کو مثال دے رہی ہوں، یہ سب چیزیں لا تقدم بین یدی اللہ و رسولہ ہے۔ آپ ناروے میں رہتے ہیں، میں بھی رہتی ہوں الحمدللہ، ہم یہاں کے رولس کو فالو کرتے ہیں کہ نہیں؟ آپ یہاں آئے اور آپ کو ان کے کچھ رولس نہیں اچھے لگے، اسٹرکٹ لگے، پاکستان میں رہتے ہوئے عادت نہیں تھی سیٹ بیلٹ باندھنے کی، آپ کو نہیں اچھا لگا، مجھے خود بھی نہیں اچھا لگا شروع میں، لیکن اب اتنی عادت ہو گئی ہے کہ پاکستان جا کے بھی سیٹ بیلٹ باندھتی ہوں تو ان کو نہیں اچھا لگتا، وہ کہتے کیا بات ہے، سب کو پتا آپ امریکہ سے آئی ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے سیٹ بیلٹ باندھنے کی، کیا کریں، ہمیں عادت ہے، ہو گئی نا. اب آپ مجھے بتائیے کہ اس ملک میں رہتے ہوئے آپ کو مجھے کوئی رول پسند ہے نہیں ہے، مانتے ہیں کہ نہیں؟ عقل دوڑائیں، رات 12 بجے میں کیوں رکوں سٹاپ سائن پہ، میں کیوں ادھر دیکھوں ادھر دیکھوں پھر جاؤں، مجھے دور سے دکھ رہا ہے کہ چاروں طرف کوئی نہیں ریڈ لائٹ ہے، میں نکل جاتی ہوں، میری جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، نہیں کرتے نا. وجہ یہ سیفٹی میئرز آپ کے میرے فائدے کے ہیں، گورنمنٹ کو ہماری دشمن نہیں ہے. کسی ملک کا جو عمومی قانون ہوتا ہے نا وہ عوام کے حق کا ہوتا ہے، اسی لیے ہم ہمیشہ اس بات کی آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ جس ملک میں رہتے ہیں اس کے قانون کو مانیں. اگر آپ اللہ کے قوانین اور رسول کے حکموں کو مانتے ہیں نا تو آپ کو مجھے کسی بھی ملک میں رہتے ہوئے وہاں کے بھی وہ قوانین سارے ماننے ہیں جس میں کوئی اسلام سے ٹکراؤ نہیں ہے. بات سمجھ گئے؟ کوئی پسند نہیں کرتا، کسی ادارے میں چلے جائیں، جہاز میں بیٹھ جائیں، آفس میں چلے جائیں، آپ کو ماننا ہے. مثال دیتی ہوں آپ کو، اگر آپ میں سے کسی کو اتفاق ہوا ہو پاکستان سے ویزا لگوانے کا امریکہ کا، آپ کو ہوتا ہے کہ امریکن ویزے کی کتنی نا سمجھ میں آنے والی شرط ہے جو آج تک میرا لے سارے ویزا ہولڈرز کو نہیں سمجھ آئی، اور وہ کیا ہے پتہ ہے آپ میں سے کسی کو؟ بایاں کان ننگا رکھنا ہوتا ہے. یعنی وہ کون سی پکچر چوز کراتے ہیں کہ وہ آپ کا دوپٹہ تو ہر سائڈ پہ کر کے سر پہ کچھ بھی لے لے، لیکن یہ بایاں کان ہے اس کو پورا کھول کے تو یوں پکچر کھینچتے ہیں. اب اللہ جانے کان پکڑنے جاتے ہی ہمارے کیا کرنا ہے، کسی کو بھی یہ بات سمجھ نہیں آتی. لیکن جو لوگ بھی امریکن امبیسی میں جائیں گے ان کو کان ننگا کر کے تصویر کھچانی پڑے گی. اب کوئی بندہ کہتا ہے مجھے تو نہیں پسند، تو وہ کہتے ہیں آپ ہی ہمیں نہیں پسند، ہم نے تو آپ کو کوئی انویٹیشن نہیں بھیجا کہ آپ امریکہ ضرور آئیں، جائیے گھر بیٹھیے. میں کہتی ہوں اگر صرف ننگا کرنا، اگر وہ یہ فیس دے دے، اب جو دیکھ رہے ہیں وہ تو دیکھ رہے ہیں، اگر وہ آپ کو کہ کان پکڑ کے تصویر کھینچواؤ تو واللہ ہی ہم وہ بھی کھچائیں گے، کھچائیں گے نا. کوئی کہتا ہے مجھے تو ڈالر بل ہی نہیں پسند امریکہ والوں کا، یہ انہوں نے کیا بابا لگایا ہوا اس کے اندر، یہ اس کے اوپر تصویر کس کی لگی ہوئی ہے، مجھے تو نہیں پسند، تو میں تو آج کے بعد ڈالر نہ رکھوں گا، نہ لوں گا، نہ کاروبار کروں گا، جہاں لفظ ڈالر آ گیا میں وہاں سے نکل گیا. ہے نا مثالیں؟ تو جب دنیا کی چیزوں کی مثالیں مجھے آپ کو سمجھ آتی ہیں تو پھر باقی کاموں کی کیوں نہیں آتی؟ یہ ہے اللہ اور اس کے رسول. یاد رکھیے دین اللہ کا حق ہے، اللہ نے رسولوں کو اس میں اپنی طرف سے ریپریزنٹیٹو بنایا. دو باتیں یاد رکھیے گا، جو کرنا ہے دین کے نام پہ اور جو نہیں کرنا، دونوں کی دلیل چاہیے، کرنے کی بھی رکنے کی بھی. مثلا ابھی دیکھیں نا کہ ہم ریڈ لائٹ پہ رکتے ہیں نا، دلیل موجود ہے نا، تو وہاں رکنے کی دلیل ہے، تو ساتھ ہی جو گرین لائٹ ہے اس پہ، گرین لائٹ اور آپ رک جائیں تو بھی جرم کریں گے، آپ ٹکٹ پھر بھی مل جائے گا، کہ پیچھے سے ہارن آتے جائیں گے کہ گرین لائٹ جل گئی اور آپ کیوں نہیں جا رہے. تو جس طرح کسی ملک کے قانون کو ماننے کے لیے دونوں چیزیں چاہیے نا، اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کے نام پر دین، جس کو کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تم پر اپنا دین پورا کر دیا اور اس کا نام اسلام رکھ دیا. یہود کہتے تھے، اگر یہ آیت سورۃ مائدہ کی شروع کی آیت ہے، غالباً 6 نمبر ہے، اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی، یعنی یہ آیت قرآن کی بجائے تورات میں ہوتی نا، کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج ہم نے فنش کیا، پورا کر دیا، کمپلیشن تم پہ ہو گئی، تو ہم اس دن کو عید کا دن مناتے. تو حضرت عمر کہا کرتے تھے تم تو مناتے، ہماری تو اس دن اصلی عید تھی، یوم العرفہ تھا، اس موقع پہ نازل ہوئی تھی. تو دین میں میری آپ کی مرضی نہیں چلے گی، سوری ٹو سے دس، ہم اپنے گھر میں کسی کی مرضی نہیں چلنے دیتے. بہو آ جائے ہم کہتے ہیں اس گھر میں میری مرضی چلے گی، کیونکہ پچھلے 20 سال سے میں اس گھر کو چلا رہی ہوں. ہمارے گھر میں کوئی ایک نیا بندہ آ جائے ہم کہتے ہیں آپ کو میری سننی پڑے گی، میں آپ کی نہیں سنوں گی. تو اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ جو ہے وہ ہے، جو نہیں ہے وہ نہیں ہے. اب یہ ساری بات تو میں نے آپ کے ساتھ رکھ دی. اب آپ دیکھیے، جب میں نے قرآن اور سنت میں کچھ نہ پایا تو میری عادت ہے کہ میں سارے ریسورسز چیک کرتی ہوں. کھولیے بیٹا لائٹ تھوڑی بند کریں. تو مجھے آپ کے گوگل پہ بہت کچھ ملا ربیع ثانی میں کرنے کو. یہ تھوڑا سا آپ کو اس لیے دکھانے لگی ہوں کہ میرے اور آپ کے لیے یہ چیزیں جاننی کتنی آسان ہے. یہ دیکھیے ایک سلائیڈ ہے ہمارے سامنے اسکرین پہ. 12 ربیع الاول کے لیے خاص وظیفہ. انشاءاللہ نیک بیٹا پیدا ہوگا. اس دن ہم لڈو تقسیم کرتے ہیں اور اللہ بیٹے عطا کرتا ہے. یہ بتائیں کتنوں کے دل میں آ رہا ہے وظیفہ کدھر ہے. وظیفہ نہیں دیا میں نے آپ کو ادھر, آپ شروع کر دیتے. آپ نے کہا کر لو کیا حرج ہے, ہو ہی جائے بیٹا. اب یہ سلائیڈ مجھے آپ کے گوگل سے ملی. آپ بھی جا کے لکھیں ربیع ثانی بس لکھ دیں اور امیجز کو کلک کریں تو یہ آ جائیں گے سارے جو بھی آپ کو دکھاتے ہیں. کس نے یہ دیا حکم؟ اور جو آپ کو آج میں نے فرق دکھانا ہے نا, جو اس اپنے اسی ٹاپک کی روشنی میں کہ لا تقدموا بین یدی اللہ, اس کو نظر میں رکھیے گا جب بھی کہیں کوئی چیز آپ کو ملے. میں بھی آپ سے, میں یہاں بیٹھتی ہوں, اللہ نے جب بھی توفیق دی, ہفتے کے ہر دن ہی کوشش ہوتی ہے, میں آپ سے کوئی بات ادھر آ کے کہوں نا کہ یہ کریں یا نہ کریں, تو آپ کو پورا حق پہنچتا ہے کہ ریفرنس پلیز. آپ کو جتنی بھی سلائڈس دکھائیں گے نا, آپ اس سب پہ نوٹ کیجئے گا کہ ریفرنس کدھر ہے. آپ جو بات کوئی بندہ کچھ بھی کہہ کر کہیں نیٹ پہ ڈال دے تو کیا آپ اس کو دین کہیں گے؟ ذرا نیکسٹ سلائڈ پہ چلتے ہیں. ربیع الاول کے وظائف, جس نے یہ عمل کر لیے اس کی کوئی حاجت باقی نہیں رہے گی. اب عمل نہیں آپ کو بتا رہے, پھر تو دنیا سے حاجتیں ہی ختم. بیٹے والوں کو بیٹے مل گئے, بیٹیوں والیوں کو بیٹیاں مل گئیں, بچیوں کے گھر آباد ہو گئے, شوہر کی جاب بڑھ گئی, کچھ بھی, پھر تو وظیفوں سے سب کچھ کر لیں, مزے کی بات. بلکہ اسی کے ساتھ ایک بڑا دلچسپ مجھے چیز ملی, وہ ادھر نہیں ہے, میں شیئر کرتی ہوں. ایک بہت ہی معروف ہوئی تھی پچھلے ہفتے آپ سب کو, پچھلے مہینے آپ کو بھی بہت جگہ آئی ہوگی, کہ جس نے کسی کو ربیع الاول کے مہینے کی خبر دی اس پہ جنت واجب ہے. مجھے ایک لمحے کے لیے بتائیے, اگر یہ حدیث ہے تو نبی نے کہی نا, تو یہ تو نہیں کبھی ہوا کہ نبی نبی بن کے اور ابو بکر نے نہ سنا ہو, کیونکہ ڈے ون سے آپ کے ساتھ تھے اور آپ ہی کے ہاتھوں میں جان دی ہے نا. آپ مجھے بتائیے, بلال جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کے بے ہوش ہو رہے ہیں, آپ کے بعد جب اذان دیتے تھے اور آپ کی عادت ہی کہ اذان میں اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتے اور دوبارہ ادھر منہ کر کے اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے, لیکن اللہ کے نبی کے بعد جب اذان دیتے ہوئے ادھر دیکھا اور آپ نہیں دکھے یا آپ وہاں نہیں تھے تو بے ہوش ہو گئے, اذان دینی چھوڑ دی, کہتے میرے سے نہیں دی جاتی. کیا یہ حدیث ان کو نہیں پہنچی؟ حضرت بلال پٹ رہے ہیں اپنے آقا امیہ کے ہاتھوں اور بھاگے بھاگے جاتے ادھر ابو بکر, کہتے بلال میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ ربیع الاول آنے والا, تو پھر جنت تو مل جانی ہے, جو کہتا امیہ اس کی مان لو. قربانیاں کیوں دیں صحابہ نے؟ مجھے تو صرف ایک سوال نہیں آج تک لوگوں سے سمجھ آیا پوچھنا, کہ یہ بتائیے اگر اتنا شارٹ کٹ والا دین آسان تھا آج ہمارا, تو پھر صحابہ کی قربانیاں کہاں گئیں؟ آپ کی ہجرتیں کہاں گئیں؟ گھر کا پورا مال لانا کدھر گیا؟ بیوی بچوں کو رلانا کدھر گیا؟ بیوی سمیہ کا اپنے جسم کو دو حصوں میں چرانا کدھر گیا؟ بلال کا پتھروں پہ لٹایا جانا کدھر گیا؟ کیا ان کو نہیں پہنچتی تھی یہ باتیں؟ کوئی بھی کر رہا ہے, اوے جو مرضی کرو, بس میں تمہیں جنت کی خوشخبری دیتا ہوں. اور ایک اچھے سپیکر ہیں, اگر آپ اردو سننا چاہتے ہیں کسی بردر کی آواز میں تو فیضی آتے ہیں ان کے اینڈ پہ, ایڈوکیٹ ہیں وہ, بیسیکلی ایڈوکیٹ ہیں اپنے پروفیشن سے. فیض کے کچھ فیضی نام ہے اینڈ پہ, اگر آپ کو چاہیے تو میں دوں. بردرز کو سننے کے لیے اگر کچھ آئے تو کوئی اچھے بردر ہے, تو میں ان کا ایک ایسی چھوٹا سا کلپ کسی نے بھیجا تو سن رہی تھی. کہنے لگے, یہی بات پہ بات کر رہے تھے کہ اگر یہ سب کچھ آسان ہوتا تو کیا ہوتا, تو کہتے ہیں دیکھیں ہمارے ایک بھائی اتنے ہوشیار نکلے کہ ابھی ربیع الاول کے آنے میں 2 مہینے تھے تو واٹس ایپ پہ ایک میسج بنایا اپنے سارے کانٹیکٹس کو بھیج کے, کہتے ہیں تمہیں میں سب کو اس سال کے ربیع الاول کی خوشخبری دیتا ہوں, گواہ رہنا میں نے 60 دن پہلے تمہیں خبر دی, کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے نا جو سب سے پہلے دے گا, تو اب تم سب کو میں نے دے دیے تو میرے پہ جنت واجب ہو گئی ہے. تو یہ کہتے ہیں میں نے انہیں کہا اگر اس طرح آسان ہوتی تو میں تمہیں ساری زندگی کے جتنے بھی ربیع الاول آنے ہیں نا اس کی خوشخبریاں دیتا ہوں. کیا آسان تھا؟ دیکھیے یاد رکھیے, حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کہاں ہے یہ آیت قرآن میں؟ پوچھئے جا کے لوگوں سے, پہلی آیت ہے قرآن کی, یعنی کسی صورت کی حروف مقطعات کے پہلی آیت ہے. اللہ کہتے کہ لوگوں نے یہ گمان کیا کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے, کیونکہ انہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور وہ چھوڑے نہ جائیں گے. پھر اگلی آیت میں آتا ہے ان سے تو پہلوں کو بھی آزمایا گیا. آئیے یاد کسی کو صورت عنکبوت. شاباش, مشکلوں کے دور کی صورت تھی وہ. کہیں اللہ سورہ بقرہ میں کہتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم, کیا تم نے یہ سوچ لیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ اتنی ٹھنڈی جنت, اتنی میٹھی جنت, حلوہ کھاتے ہوئے ہم جنت میں جا سکتے ہیں, ہم سنتیں میٹھی میٹھی سنتیں ادا کرتے جنت میں جا سکتے ہیں, تو پھر ان کو کیوں نہ دیکھی؟ یہ صرف باتیں ہیں واللہ. اگلی سلائڈ پہ چلیے, اس کو بڑا کریں. یہ دیکھیے ربیع ثانی کے ناطے, جس کو ربیع الاخر بھی کہتے ہیں. ثانی کا معنی ہوتا ہے دوسرا, جیسے ہم کہتے ہیں آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے, تو میں تو آپ جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے. اب یہ ایک سلائڈ مجھے دیکھی, میں پڑھ رہی ہوں, پلیز ذرا سا کیئرفل سنیے گا, یہ میں آپ کو وظیفہ بتا نہیں رہی, پڑھ کے بتا رہی ہوں. یہ لکھا ہوا تھا سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم و بحمدہ, استغفر اللہ و توب الیہ, اور فضیلت قرآن. انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اس کو صبح 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو, وہ تمہارے پاس کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ لائٹ تھوڑی سی بند کریں گے اپنے پاس سے آپ سعدیہ جی, اب زیادہ دکھے گا. صبح 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو, تمہارے پاس دلیل ہو کر آئے گی, کچھ اس قسم کا نام ہے. اس کے نیچے لکھا ہوا ہے روزانہ 500 مرتبہ. اسے اگلی سلائڈ کریں, اس کے اندر تھوڑا سا مزید کلیئر ہے. یہ بھی وہی ہے, نیکسٹ پہ ایک اور ہے جی. یہ دیکھیے, اب آپ دیکھیے یہ سلائڈ آپ کے دنیا میں عام کی جا رہی ہے نیٹ سے. ربیع ثانی کا وظیفہ, ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا مالک الملک یا ذو الجلال والاکرام. نوٹ, انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے خوشحالی نصیب ہوگی. نمبر 2, پورے دن میں 500 مرتبہ درود نہیں لکھا ہوا, دور خزری پڑھیں. اب یہ کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا. صلی اللہ علیہ خبیب ہی محمد والا علی ہی وبارک وسلم. تیسرا عمل ہے پورے ماہ میں 3 روزے. چوتھا عمل ہے عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل برائے اصال سوال امام الانبیاء. اب یہ کون ہے مجھے نہیں پتا, میرا خیال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے, ٹھیک ہے. اور آپ کی پوری امت اور سرتاج اولیاء حضرت غوث اعظم رحمہ اللہ. مجھے ایک لمحے کے لیے بتائیے کہ اس کے نیچے ریفرنس کیوں نہیں ہے. 3 وظیفے ربیع ثانی کے بنائے ہوئے یا ہیں, اگر دلیل کوئی نہیں. دیکھیں آپ اس ملک میں رہتے ہیں, جائیے کھیوی پہ, ایک جوس کا ڈبہ اٹھائیں, دودھ کا ڈبہ اٹھائیں, آپ کوئی چیز اٹھائیں, کسی کے اوپر انگریڈینٹس نہ لکھے ہوں تو آپ لیں گے, کمپنی کا نام نہ لکھا ہو تو آپ لیں گے. یہ جو ہم کپڑے پہنتے ہیں, جوتیاں پہنتے ہیں, کیا کسی نام کے بغیر ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے یہ لے جاؤ, یہ گل احمد کی لون ہے, بس اس پہ گل احمد کا نام نہیں لکھا, لیں گے؟ اس پڑھے لکھے دور میں اتنا آسان ہے لا تقدم بین یدی اللہ و رسول ہی کو سمجھنا, کہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ نکالوں سے ہوشیار رہیے, ملتے جلتے ناموں سے ہوشیار رہیے, اسی طرح سے آپ کے میرے لیے اس میں کیا یہ بات نہیں ہے کہ جب دنیا کی چیزوں میں ہم اتنے شوق سے یہ سب کچھ لے لیتے ہیں تو باقی چیزوں پہ ہمیں کیوں نہیں لینا؟ مجھے کسی نے ایک سلائڈ بھیجی, آپ لوگوں کو بھی شاید کہیں پہنچی ہوگی, میں پڑھ کے سناؤں, سر تو شرم سے جھک گیا تھا. لیکن خلاصہ اس کا کیا ہے سننے والوں کے لیے بھی, اور وہ کیا ہے کہ ایک چائنیز بردر ہیں چائنا میں, تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مسلمان بردرز آتے ہیں اور وہ مال بنواتے ہیں اور ہم سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جعلی کسی بھی کمپنی کا سٹیکر لگا دیں, تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ تو جال سازی ہے. تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں, ہم ایسا کر سکتے ہیں. اس کے بعد تھوڑی دیر گزرتی ہے تو ہم ان کو کھانے کی آفر کرتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں نہیں سوری, ہم یہاں سے نہیں کھا سکتے کیونکہ مسلمان پورک نہیں کھاتے. تو ان کا سوال کیا تھا, کیا جعلی مورے بنوا کر چیزوں پہ لگوانا یہ حرام نہیں ہے؟ دیکھیے یہ ہے اصل میں مسئلہ ہمارا آج. افتؤمنون بعد الکتاب وتکفرون بعد. ہم آدھے دین کو مانتے ہیں اور آدھے دین کو نہیں مانتے. ہمارے ساتھ سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنی مرضی سے جس چیز میں چاہیں اسلام پہ لے آئیں, جس چیز میں چاہیں نہ لے آئیں. تو یہ ساری چیزیں یہ ہوم میڈ ہیں, یہ مین میڈ ہو سکتی ہیں, ان کا بنانے والا اللہ نہیں, ورنہ نام تو ہوتا نا. آج کسی ملک میں کوئی ایک قانون بنا کے کھڑا ہو دے, کوئی پولیس مین کی وردی پہن کے کھڑا ہو جائے اور کہتے میں ہوں نا, میں پولیس مین ہوں, کدھر ہے دکھاؤ نکلی ہے, کتنی سزا ہے. تو یاد رکھیے ایک طرف تو یہ ہوا آج امت میں, دوسری طرف پتا کیا ہوا ہے, اللہ کی محبت کے نام میں خود پسندیدہ طریقے. ابو بکر کو وہ طریقہ نہیں سمجھ آیا اللہ سے محبت کا، اور عمر کو نہیں آیا، علی کو نہیں آیا. ان کو تین طریقے سمجھ آئے ہیں جو میرے محدود سے علم ہے. واللہ تین طریقے تھے صحابہ کے اور نبی کے. ایک ان کا طریقہ تھا قربانی کا، قربان ہونا جانتے تھے عملی طور پہ. دوسرا ان کا طریقہ تھا ہجرتوں کا، چھوڑتے تھے اپنی من پسند چیزیں، چھوڑتے تھے اللہ کے رستوں میں. اور تیسرا ان کا جو طریقہ تھا نا، وہ باتوں سے زیادہ عمل کی اطاعت. سمینا واتانا، عقلیں جھک جاتی تھی ان کے ہاتھوں سے، جام ٹوٹ گئے کیونکہ شراب حرام ہو گئی. عقل نہیں استعمال ہوتی تھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مقابلے میں، کیونکہ جو بات مانتے ہیں نا اس کو کانفیڈنس ہوتا ہے، کہتا ہے جو آپ نے کہا تھا وہی کیا، دیکھیں چیک کریں، ہاں بھائی کہا ٹھیک ہے. ہم مرضیاں اپنی کرتے ہیں، باتیں اپنی مانتے ہیں. ربیع الاول آتا ہے تب کچھ تو کریں گے. اب ربیع الاول میں کیا تو ربیع ثانی میں بھی کچھ کرنا ہے، دیکھیں آگے بھی کچھ ہے. یہ دیکھیے ربیع الاول کا بھی ایک وظیفہ بنایا ہوا ہے، نیچے کوئی اس کے نہیں ہے، بنا پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس لیے کہ یہ ہے ہی نہیں. نیکسٹ کیا کچھ ہے، یہ بھی وہی ہے، فرق ہے صرف ایک بار. یہ سلائڈ میں نے جان کے آپ لوگوں کے لیے سیو کرائی ہے. صرف ایک بار 10 منٹ کی محنت اور محبوب، یہ دیکھیں ذرا قدموں کیسے لکھا ہوا ہے، قدم لفظ بھی غلط ہے، اور وہ دیکھیں محبوب جوتیاں پکڑ رہا ہے، آپ کی خود الٹا ہو رہا ہے. یہ ہے آج ہمارے دین کا حال. ہم وظیفوں سے وہ کام کرنا چاہتے ہیں جو عمل سے صحابہ نے کیا تھا. تو بات کا خلاصہ کیا، میرے حال اتنی تھی، اب وہ دوسری ویڈیو ریڈی رکھے گا. آپ دیکھیں کہ سیدھی سی بات ہے، جہاں کچھ کیا وہاں کر دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں قدم گرتے تھے، صحابہ کرام بھی انہی جگہوں پہ قدم رکھتے تھے. اللہ کے نبی سے محبت کے دعوے کو انہوں نے صرف نعتوں میں نہیں رکھا. رات کو میں کھول رہی تھی تو میرے ایسی سرچ کرتی ہوں، میں جان کے کرتی ہوں کہ دیکھو لوگ کیا کر رہے ہیں، پھر ہی تو مجھے پتہ چلے گا. تو ایک چھوٹا سا 2-3 منٹ کا کلپ تھا، اگر اس میں اتنا شارپ میوزک نہ ہوتا تو میں آپ کو یہاں ضرور سناتی. اس میں لکھا ہوا تھا کہ 2016 میں کسی جگہ کا نام لیا ہوا تھا کہ وہاں لوگوں نے ربیع الاول میں کیا کیا، جوان لڑکے یا جوان ہوتے ہوئے لڑکے، میرا خیال ہے 15-16 سے لے کے جوان بڑے بھی تھے، سینکڑوں کی تعداد میں ہوں گے. مجمع تھا کھلی روڈ پہ، اور ایک پوری گاڑی ہے بس اوپن ٹریک ہوگا، اس پہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کا پورا ایک ماڈل ہے، اور اس کے پیچھے کچھ اور ہیں، اور اس کے پیچھے وہ لڑکے ہاتھوں میں نا، جیسے کبھی آپ نے کسی پاکستان میں مہندی شہندی کے موقع پہ لڑکیوں کو وہ ڈانس کرتے ہیں کیا ہوتا ہے، اس طرح سے پٹکے رومال سے تھے، تو ایسے ہاتھوں میں پکڑ پکڑ کے نا کوئی ڈانس کرتے ہیں. اور ایک بندہ نعت کیا پڑھ رہا ہے، نعت ہی پڑھ رہا تھا میرا خیال ہے، جو نعت ہی ہوتی ہے وہی بات. ربیع الاول میں جشن ہے نبی کی آمد کا، اور ابلیس کے سوا سب خوشیاں منا رہے ہیں. اور اس میں جو کچھ لکھا ہوا تھا اس میں سے واللہ ہی ان کا عمل جو ہے اس کی گواہی نہیں دے رہا تھا، شدید میوزک تھا اس میں. اور بالکل ایسے مجھے، میں جب اس کو ایک دم دیکھا نا تو مجھے لگا کسی کی مہندی کا کوئی سین ہے، جیسے ہمارے یہاں لڑکے لڑکیاں دھمالیں ڈالنے چلتے ہیں نا، کبھی آپ نے بھی کہیں دیکھا ہوگا کہ سارے ہی اٹھ کے کھڑے ہو، کیسے جسم ہلانے لگے، اس طرح کر رہے تھے وہ لڑکے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ کام کر رہے تھے. اگر یہی کرنا ہوتا تو یہ 23 سال کی مشکلوں کی کیا بات تھی. یا شروع میں آپ نے پوئم سنی ہے نا، کسی غم گسار کی محبتوں کا ہم نے کیا صلہ دیا. میں کہتی ہوں اللہ کا شکر ہے کہ آج اللہ کے نبی کو نہیں دکھ رہا کہ امت کیا کر رہی ہے. ہمارا تو وہ حوصلہ ہی نہیں ہے، ہمارا تو وہ صبر نہیں، ہم نے تو کچھ دین کے لیے کیا بھی نہیں ہے، ہمیں اتنا دکھ ہوتا ہے. تو جس نے ایک ایک پھول لگایا، جس نے چمن بنایا، اس کو کتنا صدمہ ہوتا. اور اگر مان لیجئے کہ اللہ کے نبی کو سب پتہ چل رہا ہے وہاں آپ کے قبر مبارک میں کہ امت کیا کرتی ہے. دیکھیے کہ آپ کہتے ہیں نا کہ اگر ہم درود پڑھتے ہیں تو نبی کو پتہ چلتا ہے، اور ان کو وہاں رہ کر بھی غیب کی خبریں مل رہی ہیں، مان لیتے ہیں، تو کیا یہ امت کی اچھی خبریں جا رہی ہیں؟ یہ امت پٹتی دکھتی، امت روتی دکھتی، امت دین سے دور ہوتی دکھتی، کیا یہ خبریں اللہ کے نبی کو خوشیاں دے رہی ہوں گی؟ کبھی تو ہم سوچیں، کبھی تو اس کے بارے میں سوچیں. آج امت نے اس دین کی کیا دھجیاں اڑا دی. ہم تو واللہ ہی کسی چھوٹے سے ملک کے قانون کے ساتھ بھی وہ نہیں کرتے جو ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے ساتھ کر دیا. اور اگر کوئی اس بارے میں بات کرے، کہتا دیکھا یہ نہیں مانتے، یہ کچھ اور ہے، ہم یہ ہیں. اگر کسی کو نور القرآن کے بارے میں بھی شبہ ہے نا کہ نور القرآن ہے کیا، کیونکہ بڑے لوگوں کے مزے مزے کے کمنٹس آتے رہتے ہیں ادھر ادھر سے، واللہ ہی اللہ کی قسم یہاں بیٹھ کے یہی کہوں گی کہ ہم وہی ہیں کہ جو لا تقدم بین یدی اللہ ورسولہ ہی ہے. واتقوا الله ان الله سميع عليم. اگلی بھی آیت ایسی ہے, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے ایمان والو اپنی آوازیں اللہ کے نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو. جہاں اللہ کے نبی کی کوئی بات آ گئی سر آنکھوں پہ, اس کے بعد بات سونے کی ہو چاندی کی ہو, وہ کسی کی بات ہے, وہ میری آپ کی بات ہے, اچھی ہے تو عزت کریں. ہم اپنی تفسیروں میں اتنے کوٹس شیئر کرتے ہیں, کئی اچھے اقوال میں خود کرتی ہوں, آپ لوگ جانتے ہیں گروپس میں مجھے کسی کا کوئی اچھا کال, کوئی اچھی بات, کوئی گولڈن سینگ اقوال زنی دکھتا ہے, میں کرتی ہوں, بٹ میری یہ ضرورت نہیں ہے کہ میں اس کو حدیث کہہ دوں. یہ ضرورت ہے. اگر یہ باتیں اچھی بھی ہیں نا تو یہ اچھی باتیں ہیں, یہ دین نہیں ہے. دین وہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا. اور حقیقت میں جس بات پہ اس موضوع کو تھوڑا سا ریپ اپ کر کے اب آپ کو دوسرے ٹاپک پہ لے کے جانا چاہتی ہوں, وہ کیا ہے, کیا صرف نماز پڑھ لینا, روزہ رکھ لینا, جو بھی پانچ ہے, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, کیا حب نبی اور نبی سے محبت کے دعوے پورے ہو جائیں گے؟ یہ تو آپ کا میرا ذاتی فعل ہے. کسی کی بات وہ کہنے لگے, ایک عالم تھے تو وہ یہ کہہ رہے تھے, تم نے نماز پڑھ لی, پڑھ لی, روزہ رکھ لیا, رکھ لیا, تم نے اپنی زکوٰۃ دے دی, کا دے دیا. تو کہا, یہ بتاؤ کہ تمہارا کیا خیال ہے, یہ سب کر کے تم دیندار ہو گئے ہو؟ تو جو اس آدمی تھا اس نے کہا, جی میرا خیال ہے کہ میں دیندار ہو گیا ہوں. تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ معذرت کے ساتھ نماز آپ نے اپنے لیے پڑھی, انشاءاللہ جنت میں جائیں گے اس کے ساتھ, نہ پڑھتے تو پکڑے جائیں گے, روزہ رکھا آپ کو تقویٰ مل جائے گا, زکوٰۃ آپ نے دی, بہت اچھی بات ہے, غریبوں کو فائدہ ہوگا, لیکن یہ تینوں آپ کے ذاتی تقاضے ہیں. دیندار بندہ کب ہوتا ہے, یعنی اب یہ ایک جیم ہے اس بار اس لیکچر کا, حقیقی دینداری کیا ہے. دیکھیے آپ ڈکشنری کو کھول لیں, جہاں جا کے مرضی دیکھ لیں, آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی. دین جو ہے نا اصل میں دو لفظوں میں حدیث میں سمجھایا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو لفظوں کی حدیث ہے, الدین نصیحہ, خیر خواہی کا نام دین ہے. جب میں آپ کی خیر خواہ ہوں, جس کو انگلش میں ہم بڑے پیار سے کہتے ہیں آئی ایم یور ویل وشر, آئی ایم یور سنسیئر, میں دوسروں کے لیے سنسیئر ہوں, میں اپنے فرض پورے کر کے سنتیں بعد میں پڑھ لوں, لیکن میں ادھر آ کے بیٹھ جاؤں کیونکہ میں آپ کے لیے سنسیئر ہوں کہ میں آپ کو اس وقت میں زیادہ فائدہ دے دوں, اس کی بجائے میں فرض کے ساتھ دو سنت بھی پڑھوں, پھر دو نفل بھی پڑھوں, پھر دو آخر میں اور بھی کچھ پڑھوں, کیونکہ میری نماز پوری ہو جائے اور میں آپ کے درس کا ٹائم کٹ کر دوں, یہ میری خیر خواہی نہیں ہے. دین ہمیں کارآمد بناتا ہے. وَأَمَّا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثْ, وہی بچے گا جو لوگوں کو نفع دے گا. سورۃ رعد کی آیتیں اس پہ لیکچر سن کے دیکھیے کہ بندے کا خون گرم ہو جاتا ہے. جو بندہ دوسروں کے لیے کچھ نہیں کر رہا, وہ سوری, وہ نمازی ہے, وہ روزے دار ہے, وہ حاجی بھی ہے, وہ زکوٰۃ بھی دیتا, لیکن وہ دیندار نہیں ہے. دینداری اللہ کے نبی کی کیا تھی, میں آپ سے ہی پوچھ لوں. آپ ذرا سا سیرت میں جھانکیں, یہ دیکھیں اتنی پیاری کتاب ہے, ہر ہفتے ہم پڑھتے ہیں, چار دن ہفتے میں اس کی باری ہوتی ہے, صرف 15 سے 20 منٹ کا ایک سلاٹ ہوتا ہے, محسن انسانیت, پڑھ کے دیکھیے. انسانیت کے محسن تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا آسان تھا, اندر بیٹھ جاتے حجرہ عائشہ میں, ایک تسبیح آپ کے ہاتھ میں 500 دانے کی دیتے, خود پکڑتے, ایک وظیفہ وہ کرتی, ایک یہ کرتے, اللہ کی قسم فائدہ ہوتا. اور اگر وہ کرتے تو میں آپ سے سب سے پہلے اور آپ مجھ سے پہلے کرتے, آسان ہوتا ہے. یہ کیا مشکل ہے, ہاتھ کی تسبیح کیا مشکل ہے. اصل تسبیح وہ ہے جو اللہ نے دو آئے قرآن کی آیتوں میں اپنے نبی کو گئی, کہ یا ایہا المدثر قم فانذر, اور یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا. راتوں کو قیام اللیل, راتیں جاگیں اللہ کے آگے, جاگا کرو, کچھ نہیں تو آدھا نہیں تھوڑا نہیں, قم اللیل الا قلیلا. کہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایمان والے, تتجاف اجنوب ہومن المدا جی, ایمان والوں کی راتیں بستروں پہ کڑوٹے لے کے نہیں جاتی, وہ اٹھ اٹھ کے جاگتے ہیں, ہڑ بڑا کے اٹھتے ہیں. امام بخاری کو کسی نے ایک رات ان کے ساتھ رہ کر دیکھا تھا, شاید 60-70 بار ہڑ بڑا کے اٹھ رہے تھے, آنکھ لگتی تھی پھر کچھ پڑھنے لگ جاتے تھے, کسی مسئلے کی تحقیق میں تھے. ایک امام امی مالک یا امام احمد کا واقعہ, پوری رات ایک دوسرے امام کے گھر رہے, صبح اٹھ کے بغیر وضو کے فجر پڑھنے چلے گئے. دو تین اور باتیں بھی دوسرے امام کی بیٹی نے نوٹ کی, کہ ہم نے تو ان کی بڑی تعریف سنی تھی کہ بڑے نیک عالم ہیں, ہم نے تو دیکھا ہے کہ صبح اٹھ کے بغیر وضو کی نماز سے لے کے پڑھنے. پوچھا سنائیے, کہا سویا کہوں ساری رات, ایک وہ آیت جو رات کو تو نے نماز میں پڑھی تھی نا, اس میں سے مسئلے نکالتا رہا ہوں. اتنا غور و فکر کیا کہ صبح تک شاید 300 مسئلے نکال لیے, ایک لمحے کے لیے رات کو آنکھ نہیں لگی تو وضو ٹوٹا ہی نہیں. آج امت کو دیکھیں ہم کدھر جا رہے ہیں. آج ہماری زندگی میں یہ کم ہے. اور دن میں قیام النہار کیا ہے؟ یا ایھا المدثر قم اللیل الا قلیلا. ادھر تھا یا ایھا المدثر قم, کھڑے ہو جاؤ, سٹینڈ اپ, فانذر اور ڈرا وان. ڈرانے میں یہ نہیں ہوتا کہ سب کو غصہ دو اور کرو, انتظار کیا, تڑپو, رو, لوگ کیا کر رہے ہیں, لوگوں میں کیا ہو رہا ہے, اگر لوگ اس طرح مر, میں اس طرح مر گئی اور لوگوں تک خیر نہ پہنچائی تو کیا بنے گا. اور پھر ایسے کھڑے ہوئے, شروع دور کی آیتیں ہیں یہ دونوں صورتیں, سورہ مزمل اور مدثر مکی دور کے آغاز کی ہیں. اور جب کھڑے ہوئے, ایسے کھڑے ہوئے کہ 23 سال بیٹھے ہی نہیں ہیں. قرآن گواہی دیتا ہے, سورت کہف کھول لیں یا سورت شعرا کھول لیں, ایک اور بھی جگہ کہیں ہے وہ مجھے نام یاد نہیں, ایک جگہ فلا اللہ کا ہے اور ایک جگہ لا اللہ کا ہے. فلا اللہ کا باخ نفس کا لا آثارہم الم یو منو بحاظل حدیث یا صفا. ہر جمعہ آپ پڑھتے ہیں یاد اللہ کے حکم سے, فلا اللہ کا شاید کہ آپ باخ, یہ ہے بخا, ہاتھ سے دیکھے میرے, آپ تو خود کو ذبح کر لیں گے. بخا اور ذبح ایک ہی چیز ہے, یعنی اتنا کڑنا لوگوں کے حال پہ, اتنا لوگوں کی جہالت پہ کڑنا کہ لگتا ہے کہ ہارٹ فیل ہی ہو جائے گا. کس بات پہ؟ لم یؤمنوا بہذا الحدیث یا اسفا, کہ یہ اس حدیث پہ ایمان کیوں نہیں لاتے. اور اسف کہتے ہیں ایسا غم جو گھلا دے, جس کو آپ کہتے ہیں روگ ہی لگ گیا, جو حضرت یعقوب کو لگا تھا اپنے بیٹوں کا, یہاں وہاں بھی آتا ہے یا اسفا علی یوسف. تو مجھے آپ کو جو اگر درد ہے نا لوگوں کا, تو میں اپنی ذاتی عبادت پہ کفایت نہیں کروں گی. یاد رکھیے گا, زندگی میں وہ کامیاب ہوتا ہے جو دوسروں کو فائدہ دیتا ہے. اب یہاں ہماری بات پلٹتی ہے, ہمارا ایک دوسرا ٹاپک جو آج تھوڑا سا ہم نے کچھ ساتھیوں کی ریکویسٹ پہ بھی کیا ہے, لیکن میں اس کو کچھ قریب کے دور کے حالات و واقعات سے جوڑتے ہوئے ایک ویڈیو دکھاؤں گی آپ کو بھی انشاءاللہ, پھر اس پہ ہم بات کریں گے. ایک شخص تھا, میں پرسنلی, میری کوئی اس سے افیلیشن نہیں ہے, کوئی میری اس مثال سے یہ نہ سوچے کہ میں ان کو پروموٹ کر رہی ہوں یا ان سے, ہم نے ہر دیندار کی عزت کرنی ہے. میں تو ایک سوچ کو پروموٹ کرتی ہوں کہ ایک شخص جب گناہوں کی زندگی میں پڑا ہوتا ہے تو وہ دوسروں کے لیے کیا ہوتا ہے, اور جب اس سے نکلتا ہے تو واپس پلٹتا ہے تو فائدہ مند کیسے ہوتا ہے. ایک ایسی ہی شخصیت ہمارے ملک کی ریسنٹلی دنیا سے گئی ہیں, جنید جمشید کا نام. پہلے میرے خیال ان کی زندگی میں لوگ کم لیتے تھے, اب زیادہ لیتے ہیں. انہوں نے, کسی نے ان کی زندگی پہ ایک چھوٹا سا ویڈیو بنائی ہے, وہ آپ کو دکھاتے ہیں. تو پھر میں اپنی بات یہاں کلوز کروں گی کہ جنید جمشید جب تک گانے گاتا رہا وہ لوگوں کی جذبات کو بھڑکاتا رہا. اللہ کا شکر ہے اس نے اپنی جوانی میں توبہ کر لی کہ جب وہ دنیا سے گیا تو وہ لوگوں کو خیر بانٹ رہا تھا. اس سوچ کے ساتھ دیکھیے گا کہ اگر وہ اپنی پہلی حالت پہ دنیا سے جاتے, اتنے ہی لوگ ان کو چاہتے, لیکن آج ان کے دامن میں کیا ہوتا. یہ صرف آپ کو ریفریش کرنے اور ٹاپک چینج کرنے کے لیے. آئیے سنتے ہیں, اور اس کے بعد والا ہمارا ٹاپک اب انشاءاللہ دوسرا حصہ ہوگا. جی لائف بند کر دیجیے. یہ دف ہے اس لیے گھبرائیے گا نہیں, یہ میوزک نہیں ہے.
خداوندہ 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 تیرا بندہ, دنیا چھوڑ آیا ہوں. خداوندہ تیرا بندہ, دنیا چھوڑ آیا ہوں. بدن سے روح اور سانسوں کے رشتے توڑ آیا چار سر غم چھوڑ کر سارے میرے قرآن کو تھاما سہے نشتر بہت میں نے اٹھا پھر ایک ہنگامہ کبھی تنقید کو جھیلا کبھی تانوں کو جھیلا ہے کہیں پر تلخیوں ترش تر لہجوں کو جھیلا ہے بلاخر سانس کی ڈوری ہوئی جب ختم اے مولا ہوا کے ہاتھ تیرے دین کا پیغام دے آیا خدا بندہ خدا بندہ خدا بندہ تیرا بندہ وہ دنیا چھوڑ آیا خدا بندہ تیرا بندہ وہ دنیا چھوڑ آیا ہوں بدن سے روح اور سانسوں کے رشتے توڑ آیا ہوں خدا بندہ تیرا بندہ وہ دنیا چھوڑ آیا ہوں
سچ ہے نا آپ دیکھیں کہ آج اگر ہم مسلمان دوسرے مسلمانوں کے لیے صرف اتنا بھی سوچ لیں نا کہ ساری دنیا شیطان کے اور نفس کے تقاضوں کو برا کرنے پہ لگی ہوئی ہے ایسے دور میں اگر کسی کو اللہ اپنے دین کے لیے چن لے اس سے بڑی کیا بات ہے آپ سوچیں یہ شخص اگر اسی سرگم کو پکڑے ہوئے دنیا سے جاتا تو آج اتنے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہمیں نہیں پتا ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اللہ جانے اللہ کا بندہ ہمارا گمان اچھا ہے میں آپ کو صرف یہ سوچ دے رہی ہوں ہم میں سے کسی کو نہیں پتا ہمارے پاس کتنا وقت ہے مجھے تو اپنا بالکل بھی نہیں پتا ہر لمحے میں یہ سوچتی ہوں کہ اللہ اگر میں کسی کو فائدہ دے سکتی ہوں اور میں نہیں دے رہی کسی کے میسج کا جواب دینے سے اگر کسی کی خیر ہو جاتی اور میں نہیں دیتی تو میں کل جواب دے ہوں اللہ کی قسم رات دن صبح شام یہی سوچ ہوتی ہے کسی کو سکھا سکو تو سکھا دو کسی کا کوئی مسئلہ سن لو تو سن لو کسی کی کوئی تربیت ہے کسی کی کیونکہ نہیں پتا کہ ہم نے یہاں سے بھی اٹھنا ہے اور آج آپ دیکھیے موت کتنی قریب ہو گئی ہے اور جو جن کے دل سخت ہوتے ہیں نا وہ مرنے والوں پہ کمنٹ کرتے ہیں کچھ کہتے ہیں نعوذ باللہ آگ جل کے مر گیا گستاخ رسول اور کچھ کہتے ہیں شہید ہے کیا میرا آپ کا نصیب یہی ہے جانے والوں پہ کمنٹ دیں آپ کو مجھے کیا لگے وہ کون تھا آپ بتائیں آپ کون ہیں اور میں کون ہوں ابھی میں زندہ ہوں آپ بھی زندہ ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آج اگر ہم زندہ ہیں تو ہمیں اپنی زندگی سے کیسے فائدہ اٹھانا ہے باجی فرحانہ آپ ادھر آئیں ہماری بہت ہی عزیز ساتھی ہیں تو میں پہلے ان کو بیچ میں اس لیے ایڈ کروا رہی ہوں کہ ان کی بات یہ اگلی بات جب ہم کرنے والے ہیں اس کا موٹی بنی ماشاءاللہ پچھلے 5-6 سال سے ہماری یہ بہن ہمارے ساتھ ہیں بلکہ اس سے بھی زائد ہی ہوں گی ہر کلاس میں کسی نہ کسی طرح سنتی ہیں لیکن جو بات انہوں نے مجھے کہی کہ ایک حادثہ ان کے ساتھ کچھ ہوا اللہ کا حکم تھا کوئی بات نہیں ہے ہوتا ہے لیکن جو بات انہوں نے کہی کہ اساتذہ مجھے اس وقت سب بھول گیا میں کیا کروں ہاتھ پاؤں نہیں پڑ جاتے بتائیے آپ اپنی فیلنگز بتائیں جو بھی آپ کے ساتھ ہوا تو میں انشاءاللہ سمپل ورڈز میں اپنے ساتھیوں کو یہ بات بتانا چاہوں گی اور اس موقع پہ اس لیے بتاؤں گی کہ یہ آپ کے اور آپ کے بھائی کے لیے صدقہ جاریہ ہو کہ اللہ نہ کرے اگر ایسا کوئی معاملہ ہمارے ساتھ ہو تو ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام
جی آج سے ٹھیک 21 دن پہلے ہفتے کا ہی دن تھا 24 دسمبر تھی صبح کا ٹائم نارملی ہماری جیسے صبح ہوتی ہے شادی والا گھر تھا رات کو بھائی کی بیٹی رخصت ہوئی تو صبح کے ٹائم پہ جیسے آرام سے ریلیکس ہو کے سارے اٹھتے اپنی روٹین کے مطابق اٹھے سارا کچھ ہوا بھائی بھی رات کو تھوڑی طبیعت خراب تھی لیکن بعد میں بالکل ٹھیک رہے आराम से उठे, बैठे, खाया पिया। सुबह 8:30 का टाइम होगा अंदाजन, 8:30 का, तो मैं उनके पास बैठी हूँ, चाय पी रही हूँ, बातें कर रही हूँ, मुझे बता रहे हैं कि मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। ये जो उन्होंने ड्रिप की नाली सी लगाई है मेरे, ये मेरी चित्रत कर रही है, वैसे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं उनको कह रही हूँ भाई जी आप जाएं जाके डॉक्टर को चेक कराएं, कहते हैं नहीं कराऊंगा, कल या परसों कराऊंगा, तो मुझे आज कुछ भी नहीं है, मैं ठीक हूँ। ठीक 10 मिनट बाद ही वो बरामदे से उठ के सेन में आए हैं। पाकिस्तान में जैसे पता है बड़े सेन होते हैं गाँव के, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 50 मीटर का फासला होगा, तो चल के आए हैं, बैठे हैं, किसी को मिले हैं, तो वो को मिलने के लिए मर्द आए हुए थे, 7-8 लोग मर्द थे, उनको मिल के तो चारपाई पे बैठते साथ ही जो है ना कहते हैं कि मुझे पानी दे। जो पानी लेने जा रहे हैं वो अभी आधे रास्ते ही नहीं पहुंचे तो एकदम पीछे गिर गया, ना उन्होंने हू किया, ना हाय किया, ना बोले है, ना कोई। जब पीछे गिरे दूसरे मर्दों ने फटाफट उनको संभाल लिया, तो कहते अभी होश हो गए हैं, नाक बंद कर रहे हैं। फिर जब जो ही इसी दौरान मुझे पता चला, मैं भागती हुई, मैं, मेरी बहन, सारी फैमिली की औरतें मर्द हम सारे भाग पड़े हैं वहाँ पे। पहुँची है तो तब तक वो जो है ना उनकी थोड़ी थोड़ी आंखें खुली थी, तो मैंने जल्दी से मुंह के ऊपर हाथ लगा के ना ऐसे ऐसे मार के तो हल्का हल्का बुलाया, भाजी भाजी अखा खोलो भाजी क्यों होया भाजी क्यों, तो समझ आ गई मुझे कि ये बेहोश हो गए। वो कहते हैं नाक बंद कर रहे हैं, तो कहते हैं इनको ना वो पंजाबी में कहते हैं दंकन पै गई, इनके दांत आपस में इकट्ठे हो गए हैं, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि खुद ही मुंह खोले। मैंने अपने हाथों से अपने भाई का मुंह खोला, गोलियां चबा के मुंह में डाली, पानी डाला। उस वक्त जो मेरे जहन में मुझे ये ना समझ आए कि मैं इस कैफियत में, मुझे ये अंदाजा नहीं था कि मेरा भाई मर रहा है या मेरा भाई मर गया। उस वक्त उनका ऑलरेडी जिस्म ठंडा हो चुका था, मैंने सीने पे हाथ फेरा, मेरी बहन सीना दबा रही थी, मैं उसको कहती थी जोर जोर से दबाओ। कोई हमें कहता है कि इनके ना वो मोबाइल निकाल लें, जेबें चेक करें ना, तो वो भी हम साथ साथ करती जा रही हैं। तो मैं जो है ना वो साथ मुझे समझ नहीं आती थी कि इस वक्त मैं कलमा शरीफ पढ़ूँ, मैं क्या करूँ। तो मैं यही वो जो दुआ है कि बीमार हो तो उसके लिए अस्अलुल्लाह, ये वाली दुआ जो है ना मैं ज़ोर ज़ोर से पढ़ती जाती हूँ, साथ दिल में ये भी कहती जाती हूँ कि या अल्लाह इस मुसीबत की घड़ी में अल्लाह माजिरनी फी मुसीबत। तो मेरा हौसला नहीं पड़ रहा था कि मैं साथ इन्ना लिल्ला भी पढ़ूँ ना, या मेरे जेन में ही नहीं कुछ आ रहा था। तो मुझे ये था कि किसी तरीके से मेरा भाई आंखें खोल ले, बस सारे टोने टोट के। वो कहते हैं डॉक्टर आया, उसने कहा ब्लड प्रेशर बहुत लो है, मैंने कहा इनके पाँव नहीं मले, इनके पाँव पर गर्म पट्टियाँ पानी तौलिया रखे। जब वो डॉक्टर के आने से पहले सारे ये तरीके करके ना, तो मैं खड़ी थी, तो मुझे उस वक्त इतनी अपनी बेबसी आई, तो मैंने सिर्फ यही कहा कि या अल्लाह है कोई इस वक्त जो हमारी मदद करे। लेकिन ऑलरेडी उस वक्त तो वो जा चुके थे, वो कोई कमजोर भी नहीं थे, कोई बीमार नहीं थे, 6.75 फुट का मर्द था, जिस्म भारी था, सेकंड नहीं लगा। जब मैंने उनके मुंह में कुछ डाला तो शायद और गोलियां, तो बस जैसे ये बंदा ऐसे सांस लेता ना तो इस तरह की खराश सी गले से निकलती। उस वक्त मुझे पता चला ये कि मौत कितनी मजबूत और कितनी ताकत वाली चीज है। मेरी अम्मी पास खड़ी थी, मेरे अब्बा पास खड़े थे, मेरी अम्मी कह रही थी सगीर किए हो, सगीर किए, नहीं सुना, नहीं सुनने देती हुई ये मौत, ये इतनी बड़ी हकीकत है। 10 मिनट बाद ही हॉस्पिटल लेके गए, तो उन्होंने कहा कि आप इनको घर ले जाए। सिर्फ 5-6 घंटों के अंदर अंदर मेरा भाई कब्र में चला गया।
5-6 घंटे तो कब्र में जाते हुए लगे हैं ना, दुनिया से जाते
जाते
तो चंद मिनट लगे हैं।
चंद मिनट भी वो कहते हैं, जो मुझे लग रहा था ना मेरे भाई को चंद मिनट भी नहीं लगे, वो उनको चंद सेकंड लगे। यही मैं बाद में भी सोचूं कि लोग कहते हैं कि सुनते हैं कि जिस्म का सबसे बड़ा मजबूत हिस्सा जो है ना, वो सबसे बड़ा अज़ा मजबूत जो है ना, वो दिल है। तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मौत ने सबसे पहले मेरे भाई का दिल ही निकाला था। बाकी दिन भी जो है ना अल्लाह का शुक्र है, आज 21 दिन हो गया, टाइम गुजर रहा है। لیکن یہ چیز کتنی قریب ہے، کتنی سخت ہے، اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے. یہ واقعی جس کے اوپر گزرتی ہے پتہ اس کو چلتا ہے. تو اللہ کا
آپ کو شکر ادا کریں. اس پہ کوئی نصیحت کریں اچھی سی.
جی میں اپنے سب اپنے آپ کو سب سے پہلے تو میں اپنے آپ کو دیکھتی ہوں کہ میں اپنے بھائی کے بارے میں تھوڑا سا یہ کہنا چاہتی ہوں. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ان کو بہت اچھی زندگی دی. بڑے محنتی تھے، بڑی عقل سمجھ، بڑے گنوں والے تھے. عورتیں کیا عقل مند ہوتی ہیں جس طرح کے میرے بھائی تھے. الحمدللہ ان کی یہ نیک گواہیاں ہیں، اللہ ان کے حق میں قبول کرے.
آمین.
بہن بھائیوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، اپنوں کو تو سارے لوگ خدمت کرتے ہیں، اپنوں کا تو سارے خیال رکھتے ہیں. تو میرا بھائی دوسروں کے بھی ایسے جیسے خدمت گزاری کو اپنا فرض سمجھتا ہوتا تھا. کسی کو اس نے کبھی کسی ماڑا کمزور سمجھ کے اس طرح نفرت نہیں کی تھی. ہر بندہ پوری ہماری سمجھے 15-20 گھر ہیں جن میں سے میرے بڑے بھائی کی ساری ذمہ داری تھی، تو ہر چیز کو انہوں نے اتنے اچھے طریقے سے مینج کیا ہوا تھا. اب بھی زندگی کے سلسلے چل رہے ہیں، گھر بھی ہے، ساری سامان چیزیں وہ کپڑے. میرے بھائی نے ایک دن پہلے شادی سے پہلے نئے بوٹوں کا جوڑا نکال کے میرے سامنے پہنا. ادھر کا ادھر ہی پڑا، پہننے والا نہیں ہے. یہ ہم اپنے لیے سوچ لیں، میں نے نہیں ہونا ادھر. اماں بھی ہے، ابا بھی ہے، بیٹیاں، بہن بھائی سارے ہم موجود ہیں، چیزیں بھی موجود ہیں. یاد کر کر کے رو رہے ہیں. اس سے آج وہ مہلت، اس کی وہ اچھی چیزیں، اس کے وہ عمل چلے گئے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. اللہ اس کی اولاد کو اس کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے، ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی کچھ ایسا کر سکے، اور ہمارے لیے وہ صدقہ جاریہ والے جو تین کام ہیں وہ جاری رہیں. تو لیکن یہی ہے کہ اپنے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ خود کرنا ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
جزاک اللہ خیر. الحمد للہ الذی عافانی مما ابتلاکی به وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی جائے جو میں نے ابھی پڑھی ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو اس مصیبت سے بچا لیتا ہے. تو میں دعا کروں گی کہ باجی کو جس تکلیف میں اللہ نے ڈالا یا جو ان کے ساتھ ہوا، ہم سب کو بچائے، اور ہم میں سے کوئی بھی اپنے بھائی بہنوں کی ایسی کوئی کیفیت نہ دیکھے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السعید من وعید بغیرہ، عقل مند وہ ہے جو دوسرے کی نصیحت، دوسرے کے عمل سے نصیحت لے لے. تو خود جب موت آنی ہے تو پھر تو وقت نہیں رہنا. تو آج مجھے آپ کو ابھی سے تیار رہنا ہے. باجی کی باتیں سن رہی تھی تو مجھے سورت قیامہ یاد آ رہی تھی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان تو یہی ارادے کرتا ہے کہ اپنے آگے فجور ہی بھیجے، یعنی زندگی بھر اس کی کوششیں گناہوں کے لیے لگی ہوتی ہیں. یسل یان یوم القیامہ، پوچھتا ہے بڑی اکڑ سے کب آنی ہے قیامت. یعنی جب ہم زندہ ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ پیچھے ایک انسان یعنی کافر نما انسان کا ذکر ہے، تو وہ سمجھتا ہے کوئی نہیں آنی قیامت. لیکن اب اگلی آیتیں میں ذرا آپ کے ساتھ شیئر کروں اور آپ محسوس کریں کہ ہم پہ یہ وقت آیا ہوا ہے. فرمائے فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَر، بس جب نظریں چندھیا جائیں گی. برق کہتے ہیں، برق بجلی کو بھی کہتے ہیں نا، چندھیانا، اور بصر آنکھیں، کیونکہ آپ نے بھی سنا ہوا ہے کہ مرتے ہی آنکھوں کی پت پتلی جو ہے وہ اوپر چڑھ جاتی ہے، اسی کی طرف اشارہ ہے. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَر وَخَسَفَ الْقَمَر، چاند گہنا جائے گا، وہ جمعیا شمس والقمر، اور سورج اور چاند جمع ہو جائیں گے. یعنی جو مرتا اس کی قیامت آ جاتی ہے. گو کہ یہ عمل اصل قیامت کی صورت میں ہونے ہیں، لیکن جو مر رہا ہوتا ہے نا اس کو یہی لگتا ہے قیامت آ گئی. یقول الانسان یومئذ این المفر، انسان پوچھتا ہے آج میں کدھر بھاگ کے جاؤں. آپ بھی کھولیں اپنے سامنے اگر ہے تو، ایک ایک لفظ کھول کے بول رہی ہوں. انسان پوچھتا ہے، پوچھے گا قیامت کے دن میں کدھر جاؤں، ہے کوئی مفر، فرار کا لفظ اردو میں بولتے ہیں نا، وہی لفظ ہے کوئی بھاگنے کی جگہ. جواب آئے گا کلا، ہرگز نہیں، لا وزر، کوئی چھپنے کی جگہ نہیں، کوئی آڑ، کوئی دیوار، کوئی ٹلا، کوئی ٹبا نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ. الا ربک یومئذ المستقر، کیونکہ آج تیرا تیرے رب کی طرف ہی مستقر ہے. یہ بھی بڑی بات ہے، لیکن ہوگا کیا؟ یونبؤ الانسان یومئذ، یونبؤ الانسان یومئذ بما قدم وآخر، یہ بڑا مشکل ہے. موت مشکل نہیں تھی اگر یہ نہ ہوتا کہ رب کے سامنے کھڑا کر کے انسان کو بتایا جائے گا, یونبا نبا سے خبریں, خبر دی جائے گی انسان کو اس دن کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا آیا. آج تو ہم آگے اپنی دنیا کے لیے نا اس دن سمجھ آئے گی کہ کیا ہماری پرائیورٹیز تھیں, کس کو چھوڑا تھا, کس کو پکڑا. یہ دنیا نے ہمارے پاؤں پکڑے ہوئے نا, یہ اس دن اخر بن جانی ہے. اور جو آج چھوٹے موٹے اللہ کے رستوں میں ٹوٹے پھوٹے قدم ہے نا, ماں قدم ہوا سارا ہوں کی صورت میں, یہ کل وہاں جا کے جمع ہو جانے, اور اللہ یہی جمع کر لے. میں تو کہتی ہوں اللہ یہ تڑپ قبول کر لے, ہمارے عملوں کو نہ دیکھ, بس اس تڑپ اور طلب کو دیکھ لے, وہ وہاں دکھے گی. بلل انسان والا نفس ہی بصیرہ, بلکہ انسان خود اپنے نفس کو خود جانتا ہے. آپ مجھے اس وقت بڑا نیک سمجھ رہے ہیں کیونکہ میں آپ کو پڑھا جو رہی ہوں, آپ سے ایک سٹیپ اونچا بیٹھی ہوں, لیکن اللہ کہتے ہیں انسان کو خود پتہ ہے وہ کتنے پانی میں. ولو القا معذیرہ, دوسروں کے سامنے کتنے عذر کیوں نہ پیش کروں, میری یہ مجبوری, میری یہ پریشانی, سچی مچی, بٹ دل کے اندر پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا کر سکتی ہوں اور نہیں کر رہی, یا کتنا کر سکتی تھی اور کتنا نہیں کر رہی, اور کتنا کر رہی ہوں اور اس سے بھی زیادہ کر سکتی ہوں. یہ بندہ اور رب جانے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بیچ میں تھوڑا سا وحی کی آیتیں اس کو اگر پیچھے کر کے اگلی آیتوں میں موت کا ذکر ہے, سنیے گا کہ جب ایک انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو اس وقت اس کی روح جسم سے کس سوچ کس طرح سے نکلتی ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کو کیسے آسان کرتا ہے کہ ملک الموت انسان کے جسم سے روح کو نکالتا ہے. آیتوں کے کھلنے تک میں چند باتیں آپ کے سامنے یہ رکھ دوں کہ اللہ نہ کرے یہ کیفیت جو بھی آپ نے سنی کسی کے ساتھ ہو تو کیا کیا جائے, کیونکہ آپ دیکھیں یہ شادی والا گھرانہ تھا اور غم میں بدل گیا. بچی کے ولیمے کا دن ہے, میں باجی سے کہہ رہی تھی جس دن ڈیٹ رکھی تھی کو پتا تھا, لوگ کہتے ہیں تاریخیں منحوس فلاں منحوس, کچھ بھی نہیں پتا. خوشی کے گھر میں غم آ سکتا ہے, پہلی سوچ تو اس میں یاد رکھیے, جب بھی کوئی ہمارے اس گھروں میں خوشی کا موقع آئے تو اس واقعے کو یاد رکھے. اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل, رات کو دن میں, دن کو رات میں بدل سکتا ہے نا. تو میں نے اس واقعے سے جو بات سیکھی ہے وہ کیا ہے کہ خوشی ایک سیکنڈ میں غم میں بدل سکتی ہے اور غم خوشی میں بھی بدل سکتا ہے. تو مجموس نہ ہو, لا تک نہ تم رحمت اللہ. دوسری چیز جو مجھے اپنے اون پہ سمجھ آئی ہے وہ کیا ہے کہ ایسے وقتوں میں ہوش اور حواس کس کے قائم رہتے ہیں یا کیا کرنا ہے جو اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہو. اب جو میں بات کہنے لگی ہے بڑی مشکل میرے لیے, مجھے اپنے پیاروں کا سوچنا, آپ کو اپنے پیاروں کے لیے, یا میرے لیے میرے پیاروں کا سوچنا بہت مشکل ہے, لیکن یہ کر لیں گے نا تو آسان رہیں گے. اور وہ کیا ہے, ہمیشہ ایسی خبر سننے کے لیے تیار ہیں. اپنی موت, اپنے گھر والوں کی, اپنے شوہر کی موت, اپنے بھائی بہنوں کی, اپنے ماں باپ کی موت کے لیے ہر لمحے تیار ہے. خود کو سپوزڈلی سنائے یہ خبر آ رہی ہے, پہلے سے اس کی ریہرسل کر لیں. صحابہ کرام تو آپس میں باتیں کرتے تھے, جب میں مروں گا تو یہ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی بیوی عائشہ کو کہہ رہے ہیں, عائشہ اگر تو پہلے چلی گئی تو میں تجھے غسل دوں گا, اور میں چلا گیا تو تو مجھے دے گی. تو یہ شوہر بیوی آپس میں باتیں کرتے تھے. کبھی اپنی اور اپنے بچوں کی اور اپنے گھر والوں کی موت کو ہوا نہ بنائے, کچھ نہیں لے کر جاتا ہم سے. دیکھے گئے جس کو اپنے باپ کا ورثہ ملا اس کو تو پھر دنیا کی حقیقت سمجھ آ گئی. زندگی میں باپ سے 100 روپیہ لینا بھی مشکل لگے اور ان کی آنکھیں بند ہوتے کروڑوں روپے آپ کو مل جائے, یہ ہے دنیا. بات سمجھ گئے, ہمیشہ تیار ہے, ہمیشہ تیار ہے. پیار کرے دل میں نہ رکھے. میں نے کسی کو ایک دن ایسی باتوں میں اپنی ساتھیوں میں سے کسی کو کہا, میں نے کہا مجھے اپنے شوہر سے محبت بہت ہے لیکن میں نے اپنے دل میں نہیں ان کو رکھا ہوا, دل میں اللہ. کیوں؟ کہتی کیسے؟ میں نے کہا میرے دل میں ہوں گے, اللہ نہ کرے کل ان کو کچھ ہو گیا تو میرا دل بند ہو جائے گا. میرے دل میں کوئی نہیں ہے, میرا اللہ, میرے رب کا فیصلہ. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. اور یاد رکھیں یہ قیامت کی نشانی ہے, اچانک موتیں. حدیث میں آتا ہے قرب قیامت زنا جب عام ہوگا تو ایک تو جوانوں کی موت ہوگی کثرت سے, اور ایک سڈن ڈیتھ ہوگی. ابھی 2-3 دن پہلے کسی نے 24 سال کے جوان بیٹے کی ڈیتھ ہوئی ہے, عام بات ہے. شادی ہوئی ڈیتھ ہو گئی, یہ ہو گیا وہ ڈیتھ ہو گئی, ڈیتھ ایسے بن گئی. آج یقین کریں کہ پہلے تو کسی کی موت کی خبر سن کے 6-6 مہینے تک دل سے خطر خوف ہی نہیں جاتا تھا, اب وہ خبر بن گئی ہے. میں بتاؤں اس کو, بتاؤں اس کو, بتاؤں. تو ذہنی طور پہ تیار ہیں, حقیقت ہے اس کو سمجھیے. موت سے پہلے تیاری کریں, موت سے ڈرنا نہیں ہے, تیاری کریں. ہمیں اپنے پیاروں کی, دیکھیں اب یہ بات چبھے گی تکلیف والی ہے, اور باجی کو شاید زیادہ دکھ ہو, کیونکہ ان کو نیا نہیں چوٹ لگی ہے، بھائی کی ڈیتھ کی چوٹ لگی ہے نا، تو بھائی نماز پڑھے بغیر سوتے ہیں اگر کوئی، کسی کے بھی تو چوٹ لگتی ہے. اگر ہمارے بہن بھائی کسی گناہ میں ملوث ہیں تو کیا یہی صدمہ ہوتا؟ کتنوں کو بات سمجھ آ گئی ہے؟ جب ہمارے پیارے دنیا سے جاتے ہیں تو ہم روتے ہیں، لیکن ان کی نمازیں فوت ہوتی ہیں، ہمیں نہیں پتا. اگر اللہ نہ کرے کمائی میں کوئی گڑبڑ ہے، فرائض میں کمی ہے، کوئی بری عادت ہے، ہم سب میں ہو سکتی ہیں، ہمارے اندر بھی ہے، تو اس پہ زیادہ صدمہ کریں. مت سوچیں کہ یہ زیادہ بڑا صدمہ ہے کسی کا جانا، یہ زیادہ بڑا صدمہ ہے کہ وہ گناہ کریں. روئیں اس بات پہ کہ مہلت عمل ختم ہو گئی، یا اگر توبہ کا موقع تھا تو توبہ ختم ہو گئی. جب ہم زندگی میں تڑپیں گے نا اپنے بھائی بہنوں کی ہدایت کے لیے، ان کی نمازوں کے لیے، روزوں کے لیے، تو دیکھیے گا پھر ایک ہی صدمہ ہوگا بس موت کے وقت میں، کہ ان کی نیکیوں کا اکاؤنٹ بند ہو گیا، اب وہ مزید نیکیاں نہیں کر سکتے، اس کے لیے تیار ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جب کوئی دنیا سے جانے کے ایسے اثرات ہوں جیسے یہ باجی نے بتایا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتنی خوبصورت گائیڈ لائن دی ہے کہ میں کہتی ہوں کسی تیسرے کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. حقیقی بات ہے، انسان جب ذہنی طور پہ تیار نہیں ہوتا تو ہلفلاہٹ ہوتی ہے، اور جب طبیعت میں بکلاہٹ اور ہر بات پہ ہائپر ہونا ہونا پھر زیادہ ہوتی ہے، کچھ ٹھنڈے مزاج سے سہ جاتے ہیں. ایسے وقت میں ٹھنڈے مزاج کی ضرورت ہوتی ہے. حالات کو دیکھیں، سمجھیں اس وقت کیا کرنا ہے. میں جیسے اپنے اوپر سوچتی ہوں، جہاز میں بیٹھتے ہیں نا تو کبھی جہاز ہلتا ہے تو خوف آتا ہے کبھی کہ بھائی یہ گرے گا، تو میں اس وقت فوراً خود سے سوچتی ہوں مجھے اس وقت کیا پڑھنا چاہیے. اگر میں استغفار کروں تو میں کہتی ہوں نہیں، موت کا وقت اب قریب ہے، تو وہ تو 3 ساعتوں پہلے میری ختم ہو گئی. اچھا پھر میں کیا کروں؟ پھر میں وہ حدیث کی یاد آتی ہے کہ جان کوئی چیز سواری گرے نا تو بسم اللہ پڑھتے ہیں، تو جہاز ہلے تو مجھے اس وقت الحمدللہ خود بخود وہ حدیثوں اور دعاؤں کی لسٹ چل پڑتی ہے. سواری نیچے ہوئی ہے، گری ہے، ہلی ہے، تو بسم اللہ بسم اللہ. جانور پہ بھی آپ گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، جھٹکا لگے تو بسم اللہ. اب مجھے یہ یاد ہے تو مجھے اس وقت یاد رہے گی نا، ورنہ کہاں یاد رہے گی. پھر اسی طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ، اچھا اب اس وقت کیا ہے؟ لا الہ جس کا آخری کلمہ ہو اس کو اللہ بخش دے گا، ہے نا، تو کلمہ جاری ہو جاتا ہے. اب اپنوں بھی اگر ایسی کوئی کیفیت دکھے، پہلی بات ہے ہوش آواز قائم رکھنے چاہیے. آپ کی گھبراہٹ سے اگر واقعی ہو سکتا ہے کہ اگلے کے اوپر کوئی موت کا وقت نہیں آیا ابھی، ویسے ہی بیمار ہے، تو آپ کی گھبراہٹ سے وہ گھبرائے گا. ہمیں تو نہیں پتا نا کہ اگلا آپ چلنے والا ہے، تو آپ سکون سے رہیں، ریلیکس فیل کریں اور فوری دماغ استعمال کریں. اگر اپنے ان ملکوں میں تو ایمبولینس استعمال کی جا سکتی ہے، کال کرنا دوسروں کو، لیکن مریض کو گھبراہٹ میں نہیں ڈالنا چاہیے. لیکن اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ آخری وقت ہے، اثرات ہوتے ہیں، بالکل سمجھ آنے لگتا ہے، پاؤں سیدھے ہونے لگتے ہیں، پیلے ہو جاتے ہیں، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں، تو ہمارے کلچر میں یہ جو ایک ہے نا کہ پانی منہ میں ڈالیں، نہیں ڈالنا چاہیے. وہ کیوں؟ دیکھیے میں آپ کو چند حدیثیں شیئر کروں گی. ابھی ٹائم نماز کا شروع ہو گیا، میرا خیال ہے ہونے والا ہے، لیکن ہم 10 منٹ اوپر لیں، کیونکہ مغرب کا ٹائم آپ کو پتا ہے آج کل سب سے زیادہ ہے، 2-2.5 گھنٹے رہتا ہے، 15 منٹ صرف انشاءاللہ لے کے تو میں آپ کا پورا کرتی ہوں. دیکھیے مرنے والے کے منہ میں جب ہم پانی ڈالنے لگتے ہیں نا، تو پانی منہ میں ہوگا تو وہ کچھ پڑے گا؟ کلمہ پڑھنا چاہتا ہے؟ نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے کیا پتا چلتا ہے؟ چند روایتیں سن لیجئے. فرمایا کہ اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ کسی کے اوپر کوئی ایسی بات وقت آ گیا، تو خیر کی باتیں کریں اس کے پاس. لقنو، تلقین کرو اپنے مرنے والوں کو کلمے کی. سب سے خوبصورت چیز تلقین ہے. اب تلقین ہے، تبلیغ نہیں ہے. اب وہ وقت بھول گیا کہ بیٹا کلمہ پڑھو، بھائی جی کلمہ پڑھیں، نہیں. اگر وہ تکلیف کی شدتوں میں انکار کر دے، پھر تلقین کیسی ہے؟ آپ پڑھیں. دیکھیے کسی کو گنگناتا دیکھتے ہیں نا لوگ، تو خود بھی گنگنانے لگتے ہیں، ہے نا، تو آپ کلمہ پڑھیں. یعنی سب سے خوبصورت چیز یہ ہے کہ میت کے پاس بیٹھے ہیں، اچھی اچھی باتیں منہ سے نکالیں. آپ حدیث سن لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شداد بن اوس سے روایت ہے، کہ جب تم فوت ہونے والوں کے پاس موجود ہو تو ان کی آنکھیں بند کرو. یعنی اگلا کام یہ بھی لکھ لیں، اگر محسوس ہو گیا کہ اب جان چلی گئی نا، تو فوراً پہلے آنکھیں بند کر دو، کیونکہ جب فرشتے روح قبض کر کے واپس جاتے ہیں تو نظر روح کے پیچھے ہوتی ہے، اور مردوں کے پاس بیٹھ کر بھلی بات کہو، کیونکہ گھر والوں کی باتوں پر فرشتے آمین کہتے ہیں. یہ ہمارے کلچر میں بہت اہم ہے بات بتانی. اسی وقت تو لوگ کہتے ہیں لٹ گئی تو برباد ہو گئی تو تباہ ہوگی، فرشتے کہہ رہے ہیں آمین. نہیں کہنا، اچھی اچھی باتیں کریں. پھر کسی کے مرنے کے اوپر ایسی حالت ہے تو اس پہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ دونوں پہلی روایت ابن ماجہ کی تھی اور دوسری مسلم کی روایت ہے، یہ پڑھیے. انا للہ کثرت سے پڑھیں، پھر اگلا عمل یہ کہ میت کا چہرہ فوراً ڈھانپ دے. میں اخلاقی باتیں بھی اس لیے بتا رہی ہوں کچھ کیونکہ ہمارے کلچر میں یہ نہیں ہے. ہمارے کلچر میں منہ دیکھنے پہ بہت بات ہوتی ہے. میں آپ سب کو نصیحت پہلے بھی کر چکی ہوں, آج پھر کرتی ہوں, اگر میں آپ کے سامنے مر گئی تو میرا منہ کوئی نہ دیکھے. سیدھی سی بات ہے, ابھی دیکھ لے, مرتے ہوئے دیکھنا ہے آ کے میرا منہ. کیا مرنے کی خبر سن کے لوگوں کو آئیں گے دیکھنے؟ میں تو کہتی ہوں اللہ مجھے میرے پیاروں کا بھی نہ دکھانا, جس کو دیکھنا زندگی میں دیکھے. مر کی خبر سن کے تو لوگ دوسرے ملکوں سے بھی آ جاتے ہیں. زندگی میں ساتھ بیٹھوں کی قدر نہیں لوگ کرتے, تو میرا منہ دیکھنے کوئی نہ آئے. اس لیے کہ پسندیدہ عمل نہیں ہے, میت کو چادر سے ڈھانپ دینا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ یمنی چادر جو دھاری دار تھی وہ ڈال دی گئی تھی. حضرت عائشہ کی روایت ہے بخاری اور مسلم میں. نیکسٹ تھنگ رائٹ اوے, باقی کام تو لوگ کر رہے ہیں, وہ بہت سارے ہیں, سارے تو یہ لیکچر سن بھی نہیں رہے. آپ نے جو کرنا ہے, فوراً سے پہلے میت کے ورثہ میں سے کوئی ایک شخص, ہر ایک, جتنے بھی آپ کے لوگ ہیں جن کو بھی آپ پوچھ سکتے ہیں رائٹ اوے, باقی کفن دفن بعد کی باتیں ہیں, آپ فون کریں, موجود لوگوں سے پوچھیں کہ اس نے کسی کا کچھ دینا ہے یا لینا ہے. تو ورثہ کا کچھ کی پہلی فکر یہ لگ جانی چاہیے کہ میت کا قرض ادا ہو. ادا کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے تو اس کی خبر دے دیں, خبر دے دیں کہ ہے, میں دوں گا, ادا کروں گا, اور پھر اس کے اوپر رہیں. کیونکہ حدیث سن لیجئے, ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ ترمذی اور احمد اور ابن ماجہ میں, مومن کی روح اس وقت تک جنت میں جانے سے رکی رہتی ہے جب تک اس کا قرض ادا نہ کیا جائے. ہم سوچتے ہیں نا کہ شاید ہم نے ابھی دفن نہیں کیا تو ان کی روح نہیں جائے گی, روح تو مرتی جانا چاہتی ہے. جب تک یہ قرض کا معاملہ نہیں ہو رہا, یا آپ ایک ملک سے دوسرے ملک میں لے جا رہے ہیں, چھوڑ رہے ہیں, وہاں معاملہ گڑبڑ ہے. پھر اس کے بعد نیکسٹ کام کیا کرنا ہوتا ہے, میت کی خبر بھجوائیں. یہ بھی مسنون ہے کہ دوسروں کو خبر دیجئے. اللہ کے نبی کے پاس نجاشی کی موت کی خبر آئی, اسی روز آپ کو پتہ چل گیا جس وقت وہ فوت ہوا. آپ جنازہ گا کے اور اس کی نماز جنازہ آپ نے پڑھائی غائبانہ طور پہ, چار تکبیریں تھیں. پھر کیا کریں, اب لوگ آنا شروع ہو گئے, اب کیا کرنا ہے, وہاں بیٹھ کر پہلی بات دیکھیے کہ مرنے والے کے اوپر یہ کہنا کہ مر گئے, اپنا, ہم اس وقت اپنا سوچ رہے ہوتے ہیں, نہیں, اس کی باتیں کریں, ڈھونڈ ڈھونڈ کے اس کی خوبیاں نکالیں. تو نیکسٹ تھنگ کیا ہے کہ اس کی خوبیوں کا ذکر کریں. جیسے ابھی باجی کہہ رہی تھی کہ وہ بڑا لوگوں کو دیکھتے تھے, یہ جان کے کریں. کیونکہ حضرت عائشہ کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, فرمایا کہ مرنے والے, آپ کے سامنے کسی مرنے والے کا ذکر برائی کے ساتھ کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اپنے فوت شدگان کا ذکر بھلائی کے سوا, یعنی برائی سے نہ کرو. نسائی کی روایت ہے, یہ گواہیاں ہوتی ہیں. اسی طرح حضرت عائشہ کہتی ہیں, لا تسبوا الاموات, مردوں کو برا نہ کہا کرو, جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا وہ اس کا بدلہ پا چکے. تو میرا آپ کا فرض ہے, دیکھیں ضروری نہیں کہ یہ ہمارے قریبی فرینڈز کا یا اپنے قریبی بہن بھائیوں کا ہی ہو, خاندان کا کوئی بھی دنیا سے جاتا ہے, آپ کی ساس چلی گئی, آپ کو صدمے دینے دکھ دینے والا کوئی رشتہ دار چلا گیا, رائٹ اوے اس کو معاف کریں. نیکسٹ تھنگ, آپ کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کوئی تعلق ہے ان سے, آپ دل کی گہرائی سے کہ اللہ تعالیٰ میں نے ان کو معاف کیا, کیونکہ اب ان کی عدالت لگی ہوئی ہے ادھر. ہم اپنے کھانے پکانوں میں اور چیزوں میں لگ جاتے ہیں, ان کے لیے بات کریں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. اس کے علاوہ غم کی حالت میں میت پہ رونا, چیخنا, چلانا, ماتم کرنا, اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. ابن مسعود سے روایت, اللہ کے نبی نے فرمایا, جس نے حالت غم میں اپنا چہرہ پیٹا, اپنا دامن پھاڑا اور جاہلیت کی باتیں کی, وہ ہم میں سے نہیں, یعنی اسلام سے نکل جاتا ہے بندہ ایسے کام کر کے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے, جس گھر میں ماتم اور نوحہ وغیرہ ہوتا ہے, پہلے سی رسم ہے, اور جانے والا اگر نہیں کہہ کے جاتا کہ مجھ پہ نہ کرنا, تو اس کے بارے میں حدیث سن لیجئے, بہت زبردست حدیث ہے, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور وہ کیا ہے کہ من نیح علیہ یعذب بما نیح علیہ, جس میت پر نوحہ کیا جائے, اس نوحے کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے, مرنے والے کو عذاب ہوتا ہے. ہم تو اس کی محبت میں رو رہے ہیں, اگر خود کہہ کر نہیں گیا کہ میرے پہ نہ رونا تب بھی, یا کوئی یہ کہہ کر گیا کہ میرے پہ رونا. ابن عمر کی روایت, اللہ کے نبی نے فرمایا, ان المیت یعذب ببکاء اہلہ علیہ, مردے کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے. اب سمجھیے اس بات کو, آپ ماں ہیں, بہن ہیں, بیوی ہیں, بیٹی ہیں, آپ اس کو سزا دینا چاہتے ہیں؟ نہیں چاہتے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ صبر کریں, یہی ہے انما الصبر عند صدمۃ الاولی. ابن ماجہ کی روایت میں ابو امامہ سے کہ وقت پڑنے پہ تو صبر ہے, بعد میں تو ویسے ہی آ جاتا ہے. میت کو بوسا دیا جا سکتا ہے, کس کر سکتے ہیں, کر لینی چاہیے. اگر کوئی محرم رشتہ, کوئی حرج نہیں ہے, خاموشی سے آنسو بہا سکتے ہیں, رو بھی سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کو کسی نے دیکھا تو آپ نے فرمایا یہ تو آنکھیں ہیں۔ حضرت عائشہ، حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی تدفین ہو رہی تھی، یعنی اس کو دفن کر رہے تھے، تو رسول اللہ قبر کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے۔ اور اسی طرح عائشہ کہتی ہیں کہ ابو بکر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کو بوسا دیا، حضرت ابو بکر نے دیا، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت سعد بن معاذ فوت ہوئے تو اللہ کے نبی، ابو بکر اور عمر ان کے پاس پہنچے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اپنے حجرے میں ابو بکر عمر کے رونے کی آوازوں میں الگ الگ پہچان رہی تھی، یعنی سارے ہی رو رہے تھے۔ دیکھیے پتھر دل نہیں ہوتا، ایمان والے کا تو دل اور زیادہ نرم ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح حضرت عائشہ کہتی ہیں عثمان بن مزون کو مرنے کے بعد بوسہ دیا رسول اللہ نے اور آپ ان کی میت پر رو رہے تھے، یا عائشہ نے فرمایا کہ آپ کی آنکھیں بہ رہی تھیں۔ صبر کرنے سے جہنم کی آگ سے رکاوٹ کی خوشخبری ہے، صبر کر جائیں۔ اور میں نے بہت سارے کلچر دیکھے ہیں، ساتھیوں کو بتاتی رہتی ہوں، میں نے پنجابی کلچر بھی دیکھا ہے، پیچھے سے میرا بھی تعلق پنجاب سے ہی ہے، اور میں نے کچھ دوسرے کلچر بھی دیکھے ہیں، میں نے زمین اور آسمان کا فرق دیکھا ہے۔ میں کسی تعصب کی بات نہیں کر رہی، لیکن ہم پنجابی ایسے وقتوں پہ صبر نہیں کرتے اور رو رو کے دکھاتے ہیں، رونا سکھاتے ہیں کہ باہر سے ٹھیک جاتے ہیں لوگ، آگے اندر جا کے ہر ایک کا گلے لگ کے رونا اور رلانا اور اس سے کہانی سننا۔ بعض تو خاندان میں پروفیشنل ہوتے ہیں ایسی کہ وہ بیٹھتی ہیں وہاں کیونکہ وہ سب کے ساتھ رو لیتی ہیں، دوسروں کو رونا نہیں آتا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ وہاں صبر کریں گے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی، طویل حدیث ہے کہ جس میں ایک ایسا موقع تھا کہ اللہ کے نبی نے صرف عورتوں کو نصیحت کی اور آپ نے فرمایا کہ جس عورت کے 3 بچے فوت ہو جائیں اور وہ صبر کرے تو وہ بچے جہنم سے رکاوٹ ہوں گے۔ تو کسی نے کہا اچھا 2 ہوں، تو کہا 2 بچوں پہ صبر کرنے پہ بھی یہی ہوگا۔ اور ایک اور روایت میں ابو موسیٰ سے ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب کسی کا کوئی بچہ فوت ہوتا ہے تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ جب تم نے اس کو خبر دی تھی اس کے بچے کی فوت کی یا اس نے دیکھا تھا اس کو فوت ہوتے ہوئے تو کیا کہا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ فرشتے بتاتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کیا تم نے میرے بندے کے جگر کا ٹکڑا لے لیا، فرشتے کہتے ہیں جی ہاں، تو کہا بندے نے کیا کہا، کہا الحمدللہ کا۔ اب آپ سوچیں کسی کی موت کی خبر آپ کو ملے اور آپ کے الحمدللہ، لوگ تو آپ کو اسلام سے نکال دیں گے کہ آپ نے شکر کیا، بالکل الحمدللہ، کیونکہ اس پہ اللہ تعالیٰ جنت میں ایک محل بناتے ہیں اور اس کا نام بیت الحمد رکھتے ہیں۔ تو یہ صبر کرنا بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ کروا لے اور آسانیوں سے رکھے کچھ چیزیں۔ اچھا ایک بات یاد رکھیے، ہمارے کلچر میں یہ جو کہتے ہیں نا کہ شاید مرنے کے بعد میاں بیوی کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے، یہ بات غلط ہے۔ میں کچھ چیزیں صرف پوائنٹس دے رہی ہوں، 2-3 اور، کہ کیا چیزیں ہماری سوسائٹی میں غلط ہیں۔ تو کچھ لوگوں کا خیال ہے بیوی کو منہ نہیں دیکھنے دیتے کیوں جی، یہ غیر محرم ہو گیا، تو وہ جو باقی سارے گاؤں کی عورتیں آ رہی ہیں وہ کون ہیں اس کی؟ میں نے خود لوگوں سے سنا کہ اس کو پیچھے کر دو، رو نہیں سکتی، بات نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کا حق، وہ اس کا ٹوٹ گیا ہے، نکاح ٹوٹ گیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے جبرائیل حضرت عائشہ کی تصویر ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر لائے اور کہا کہ یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی ہیں۔ دوسری بات میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے کہ اللہ کے نبی عائشہ کو کہتے تھے کہ اگر تو مر گئی تو میں تجھے غسل دوں گا، تو نکاح ٹوٹ گیا تو یہ غسل کیسے ہوگا؟ تو بہرحال یہ چیزیں سمجھنے کی ہے۔ کچھ چیزیں جو سنت سے ثابت نہیں ہیں لیکن ہمارے کلچر میں، اس کو بول دیتی ہوں۔ پہلی بات ہے مرنے والے کے سر کے قریب قرآن مجید رکھنا، بعض لوگ رکھ دیتے ہیں کہ راہداری کی سفر ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ مرنے والے کے پاس سورہ یاسین پڑھنا، یہ بھی کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے، اب ہمارے کلچر میں بہت عام ہو گیا اس لیے ہمیں عجیب نہیں لگتا۔ مرنے والے کا منہ قبلے کی طرف کر دینا، نہیں، جب جنازہ پڑھایا جاتا ہے پھر منہ ہوتا ہے، ویسے اس کا منہ ادھر نہیں کیا جاتا۔ پھر اسی طرح مرنے والے کے ناخن یا اس کے زیر ناف بال صاف کوئی کرنے لگ جاتے ہیں کہ اس کی کلیننگ کر دیں، ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ پھر یہ عقیدہ رکھنا کہ جمعے کے دن کوئی مرا ہے تو اس کو عذاب نہیں ہوگا یا جمعے کے وقت پہ عذاب نہیں ہوتا، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، اللہ کر دے تو صرف جمعے کو کیوں نہ ہو، عام طور پہ بھی عذاب سے اللہ بچا دے۔ پھر اسی طرح مرنے والے کی چارپائی کے گرد بیٹھ کر ذکر کرنا، کچھ بھی پڑھنا پڑھانا، یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ مرنے والے پر صرف فاتحہ ہی پڑھتے رہنا بیٹھ کر، یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ مرنے والے پر نعت خوانی کرنا اور اس کی اجرت وصول کرنا، راہداری یعنی میت اٹھانے سے قبل غلہ ساتھ رکھنا اور دفن کے بعد غریبوں میں تقسیم کرنے کی رسم ادا کرنا، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ پھر مرنے والے کے پاس سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ پھر اسی طرح ہیلا یعنی میت اٹھاتے وقت میت پر قرآن مجید رکھنا اور اس کے وزن کے برابر غلہ یا پیسے مولوی صاحب کو دینے کی رسم، یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اور بیوی کے فوت ہونے پر شوہر کو غیر محرم قرار دینا، یہ ثابت نہیں ہے۔ کریں کیا، بس آپ اس وقت اپنا ہوش سلامت رکھیں اور ان کے جانے کے انتظام میں رہیں۔ یہ جو ایک ہمارے کلچر میں بات ہے جو مجھے ساتھیوں میں سے کسی نے اس کی طرف خیال دلایا کہ کچھ لوگ پھر शरीयत के उठाते ही खाने की फिक्र शुरू हो जाते हैं और दूसरे दिन भी खाना और तीसरे दिन भी, तो ये पसंदीदा अमल नहीं है। बल्कि लेकर जाएं, जिसका कोई फौत होता है हदीस में आता है कि आप उसको खाना दें, क्योंकि वो उस वक्त खाना नहीं पका सकते और उस वक्त हरीरा पकाकर आपने दिया। हजरत मेरे हजरत जाफर तैयार की जब वफात हुई तो उनके घर वालों को आपने हरीरा, जैसे हलवा टाइप है, आपने फरमाया इसमें दिल के लिए ताकत है। तो ये चंद बातें थी। अभी हम यहाँ पे ब्रेक इस तरह से लेंगे कि हमारा यही किबला रुख है, तो नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह कुछ जरूरी बातों के बाद दुआ कर लेंगे। तो कोई जहन में अगर इस सारी बातों को सुन के सवाल आए तो आप लोग लिखे इधर रख दीजिए। तकरीबन 10-12 मिनट की ब्रेक है, जो साथी नमाज नहीं पढ़ रहे वो पीछे बैठ के अपनी दुआएं वगैरह पढ़ लें। तो इंशाल्लाह इसके बाद सिर्फ आपका थोड़ा सा टाइम लेकर तो फिर हम लोग पूरा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى।
अभी हमने सूरत क़यामत की वो आयतें सुनी है जिसमें जान के निकलने का और रूह के जिस्म से छुटने का हिस्सा। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जब हमारा वक्त आए तो अल्लाह ताला हमें ईमान की हालत में मौत दे। और या ये तो हन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिला रब्बी की रादियत मर्दिया, ये कलेमात हम सुने भी और हमारे दिल और ज़ुबान पर भी हो, कलमा नसीब करें। दुनिया से जो जा रहा होता है वो तो चला ही जाता है, उसके बारे में हमें हर मामले को बहुत ज़्यादा अच्छा लेना चाहिए, अच्छा गुमान रखें। लेकिन अब कुछ ज़रूरी बातें, क्योंकि हम सब एक दूसरे की खैर ख्वाही रखते हैं, तो हमारे कल्चर में बाज़ दफ़ा किसी के मरने की खबर सुन के क्या करना है ये नहीं पता, इसको शरीयत में ताज़ियत कहते हैं। तो थोड़ी सी इसके बारे में गाइडलाइन दे दूं आपको, क्योंकि आप ही में से किसी कुछ साथियों की ये रिक्वेस्ट थी कि बाज़ दफ़ा ख़ास तौर पे बैक होम जब पाकिस्तान में या गांव में ऐसा कोई वाक़या आ जाता है तो बहुत ही ज़्यादा, यानी वही टिपिकल तरीके से लोग घरों में जमा होते और कुछ करते हैं। तो फ़ायदे की खातिर इस मौजू पे थोड़ी सी बात करना चाहूँगी कि जब भी कोई किसी के मरने की खबर हमें मिले तो हम इस्लाम क्या हमें उस बारे में कोई गाइडलाइन देता है, तो बिल्कुल गाइडलाइन देता है। इसको अरबी जुबान में ताज़ियत कहते हैं। या मैं एक छोटा सा लफ्ज़ बदलना चाहूँगी जो हमारे कल्चर में बहुत कॉमन है, मैंने खुद अपनी फैमिली के लोगों को कई दफ़ा टोक टोक के इससे रोका है, और वो क्या है कि कहाँ जा रहे हैं, अफसोस पे जा रहे हैं या अफसोस करने जा रहे हैं। इवॉइड करें इस लफ्ज़ से, क्योंकि अल्लाह के किसी फैसले पे मुझे आपको अफसोस नहीं होना चाहिए। अफसोस का तो ये मतलब है ना कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो जब हम ये कहते हैं कि हर बात अल्लाह का फैसला है, बल्कि लफ्ज़ बस बदलें, कोई हलाल हराम की बात नहीं है, सिर्फ एक अपनी सोच के लिए सीधा रखिए, तो इसको ताज़ियत कहते हैं। यानी ताज़ियत क्या होता है कि जब कोई फौत हो तो उसके बाकी जो घर वाले हैं उनको सब्र की तलकीन करना बहुत अजर है। पहली बात तो इस पर अपने लिए ये नोट करें कि ताज़ियत के लिए जाया जा सकता है, जाना चाहिए। دوسری بات نوٹ کریں کہ عموماً ہم تعزیت کے لیے یہ سوچ رکھ کے جاتے ہیں کیونکہ وہ بھی آئے تھے ہمارے گھر، کیونکہ ہمارا ان کے ساتھ مرنے جینے کا آنا جانا ہے، یعنی نہ بھی کہیں منہ سے لیکن عام طور پہ لوگ ان کے گھروں میں جاتے ہیں جو ہمارے گھروں میں آتے ہیں، تو یہ اس لیے نہیں کرنا بلکہ تعزیت کرنا عبادت ہے۔ حدیث سنیں گے تو آپ کی پھر سوچ بدل جائے گی انشاءاللہ، جاتے تو ہیں ہی ہیں، جانا بھی ہوتا ہے، یہ سوچ کے نہ گئے تو لوگ کہیں گے کہ نہیں آئے، خاندان ہے، یہ ہے، وہ ہے، سب چلے، یہ کریں، اور پھر جا کے گھر والوں کی نظروں میں ضرور آنا کہ جی ہم آئے تھے، تو یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ آج سے آپ نے اس کو سنت سمجھ کے جانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت آتی ہے انس بن مالک سے کہ جس نے اپنے مومن بھائی کی مصیبت میں اس سے تعزیت کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو سبز حلہ پہنائیں گے، سبز رنگ کے کپڑے پہنائیں گے، جس پر قیامت کے دن رش کیا جائے گا۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما یخبر، اس کو یخبر کہا گیا کہ اس کو حلہ پہنایا جائے گا، یخبر سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا یغبت، رو یغبت کیا ہے؟ غبتہ سے، تو ایسے آتا ہے کہ جس پر رش کیا جائے۔ تو کیا پتہ چلا کہ کسی کی بھی، ہم عموماً اپنوں کے جاتے ہیں، نہیں اگر آپ اس شہر میں رہتے ہیں آپ کو میسج ملتا ہے مسجد میں کسی کا جنازہ ہے یا کوئی فوت ہوا ہے یا ایسے ہی کوئی بہن کہتی ہیں فلاں آج فوت ہو گئی ہیں، تو اگر آپ جا سکے تو ضرور جائیں، یہ اجر کا معاملہ ہے۔ پھر اس کے بعد جب جائیں تو کیا کریں؟ جب جائیں تو پہلی بات ہے نیت ٹھیک کریں، پھر اس کے بعد جب جائیں تو وہاں جا کر گھر والوں کے سامنے بھی اور خود سے بھی میت کے لیے دعا کریں۔ دعا کرنی چاہیے اس وقت، جا کے بھلائی کی باتیں کریں، میت کو صبر کی تلقین، گھر والوں کو صبر کی تلقین بھی کریں، اور مسنون الفاظ جو میں نے خود دیکھے ہیں بہت کم لوگ بولتے ہیں ایسے وقتوں میں، حالانکہ وہ بہت ہی خوبصورت لفظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بیٹی کے بچے کی وفات پہ بولے تھے کہ ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل شیء عندہ بأجل مسمى فل تصبر ول تحتسب، بے شک اللہ ہی کا تھا جو وہ لے گیا، کیونکہ ہر چیز ہمارے پاس جو ہے وہ اللہ ہی کے حکم سے ہے، ہر چیز جو ہمارے پاس اللہ ہی کے حکم سے ہے مطلب یہ کہ اب جو ہیں وہ بھی جائیں گی، تو لہٰذا صبر کرو اور اس بات پر اجر کی امید رکھو۔ اس کو تعزیت کی دعا کہتے ہیں۔ میں نے دیکھا لوگوں کو نہیں آتی، پتہ نہیں آپ کو تو آتی ہی ہوگی، نہیں آتی تو یاد کیجئے، مسنون دعا ہے، کتابوں میں ملے گی، حسن المسلم یہ دعاؤں کی بک بائے اسٹال پہ بھی ہوگی مجھے لگتا ہے، اس میں موسٹ آف دی دعائیں موجود ہیں، اس دعا کا چیک کرنا پڑے گا، لیکن یہ دعا تعزیت کے نام پہ۔ پھر دوسری بات یہ کہ مرنے والے کے حق میں دعا کریں، کیونکہ مرنے والے کو آپ کی میری دعا ہی فائدہ دیتی ہے، اس وقت وہاں جا کر ان کے لیے، بعض لوگ کہتے کیا کریں، آپ جائیے، اب یہ جو جا کے جان بوجھ کے گلے ملنا، لوگوں کو رلانا، یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، اور یقین کریں یہ میں نے پنجابی کلچرز میں دیکھا ہے۔ میں کراچی میں، میرا اتفاق ہوا ہے کافی عرصہ میں رہنے کا، تو وہاں جو ارد گرد ہمارے لوگ تھے وہ دہلی برادری کہلاتی تھی، میں نے ان سے زیادہ صبر اور تحمل والے لوگ نہیں دیکھے۔ میت والے گھر میں پن ڈراپ سائلنٹ ہوتا ہے، اور آپ جائیں اندر اور جس عورت کو کھٹا کھٹا اور ایسے اندر اپنا درد روکتا ہوا دیکھیں، سمجھ جائیں کہ وہ میت کی کوئی قریبی یا بیوی ہے یا بہن ہے یا ماں ہے، کسی کو ضرورت نہیں۔ ہمارے تو جا کے پہلے بدے ہویا کی، پھر ہر ایک پوچھتا ہے، پھر کہتے ہیں مجھے کہانی سنو، پھر کی ہویا، پھر کی، پھر ہر بندے نے قریبیوں سے ہوتا ہے، تو وہ کیسے کر، جو نئے لوگ ہیں نا، جیسے ہم جیسے نئے لوگ اگر چلے جائیں اور کوئی پوچھنے لگ جائے بیٹھ کے کیا ہوا تھا مرنے والے کو، تو کیا کہتے، مطلب کیا کہ اس کے سامنے نہیں باتیں کرو۔ کسی نے اگر دل میں تجسس رکھ کے پوچھنا نا، دوسرے کمرے میں جاتے ہیں پھر وہاں کسی سے آپس میں جو جیسے غیر لوگ ہوتے ہیں نا وہ پوچھ لیں بتا لیں، جس کا کوئی گیا اس کے سامنے نہیں پوچھتے، کیوں؟ کہتے ہیں وہ دکھی ہوئی ہے، ان کا دل دکھے گا، اس کو بھولے گا نہیں، اس کو سکون چاہیے، نہیں روتے، اتنا سکون، اتنا صبر دیکھا۔ جو آتا ہے وہاں بیٹھ کے، وہ میت کی بخشش کے جو کارڈ ہیں، دعائیں ہیں، آپ کو بھی مل جائیں گی الحمدللہ، سٹال پہ بھی ہوتی ہیں، اب تو اتنی عام ہے، واٹس ایپ پہ آپ کو بھیجی جا سکتی ہیں، آپ کے میرے ہر ایک کے پاس وہ ہونے چاہیے ہر وقت، وہ کارڈ، وہ دعائیں رکھی ہوں گی، جو جاتا ہے اپنے طور پہ وہ دعائیں اٹھ کے پڑھے، اور ہمیں یہ دعائیں زبانی آنی چاہیے۔ اگر میں چاہتی ہوں کہ کل کو میرے اوپر پڑھے تو مجھے بھی تو آج دوسروں پہ پڑھنی چاہیے، تو اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ وعفو واکرم نزلہ ووسع مدخلہ وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنہ وعافہ من عذاب النار۔ یہ دعائیں پوری میں نے ادھر اسی ہال میں کئی دفعہ ہم نے کرائی ہیں، ریکارڈنگز میں موجود ہیں، جنازے کے مسائل ایک بک ہے اس کے اندر بھی ہے، الگ سے دعاؤں میں بھی کرائی ہیں، تو آپ لوگ اس کی ریکارڈنگ لے سکتے ہیں، بکس بھی لیں، خود بھی پڑھیں، لیکن یہ کہ بیٹھے، اب کسی کو نہیں آتی دعا تو کیا کرے، بیٹھ کے دعا کرے، اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس کے درجے بلند کر، اپنے لیے بھی اور ان کے لیے بھی دعائیں کریں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس سے فائدہ ہوگا کہ کوئی فالتو باتیں نہیں ہوگی. بعض لوگ کہتے ہیں اچھا جی ہم جا کے بیٹھ کے کچھ پڑھ لیتے ہیں، کوئی قرآن پڑھ لیتے ہیں، سورہ یاسین پڑھتے ہیں، کیونکہ اتنے لوگ آئے ہیں بیٹھے ہیں کیا کریں. ٹھیک ہے، تو اس کا کیوں نہ پڑھیں. 3 دن تک ہر دعا پہ فرشتے آمین کہتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ جب فوت ہوئے تھے تو ان کے حق میں جو دعا کی تھی وہ حدیث کی کتابوں میں ہمیں ملتی ہے، جس کا ترجمہ کہے کہ اللہ ابو سلمہ کو بخش دے، ان کے درجے بلند کر دے اب وہاں آخرت میں، اور ان کے جو لوگ پیچھے اور ہدایت یافتہ لوگوں میں ان کا درجہ بلند کر، اور ان کے جو پیچھے لوگ ان کی حفاظت کر دے، اور اللہ ہمیں اور سب مرنے والوں کو معاف کر دے، ان کی میت کو قبر میں ان کی قبر کو کشادہ کر دے اور نور سے بھر دے. تو اس طرح کی دعائیں حدیث میں ملتی ہیں، وہ کریں. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ زیادہ دیر نہیں بیٹھنا چاہیے. اب یہ مجھے پتہ باتیں آپ کو بری لگیں گی، کلچرلی کوئی مر جائے ایک تو اس کی کمر ویسے صدمے سے ٹوٹی ہوتی ہے، لیکن جو دوسری مہمانداریاں اور سردیوں میں بستروں کے انتظام کرنے اور کھانے، اور مجھے تو وہ بات ہی نہیں بھولتی اپنی کسی عزیز کی کہ 10 دن تک گھر میں میت، اچانک ڈیتھ تھی ان کے شوہر کی، اور بچے ابھی بیچ کی عمر کے ہیں، نہ کمانے والے نہ بہت چھوٹے، اور وہ اتنی سڈن ڈیتھ تھی ڈیورنگ ٹریولنگ کے، ان کو ہارٹ فیل ہوا تھا. لیکن اس کے بعد رشتے دار آ کے گھر میں ایسے آ کے بیٹھے، اور رشتے دار کھانوں کے وقت میں پورے کھانے بھی کھا رہے ہیں، رشتے ناتے بھی جوڑ رہے ہیں، وہاں اگلی پلاننگز بھی ہو رہی ہے. تو وہ کہتی تھی کہ مجھے اچھا نہیں لگتا، میرا تو کہتا یہ سب جائیں، میں اپنے میاں کو سوچنا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں جیسے میں ان کے ساتھ ہم رہتے تھے بچے، ہم اپنی نیچرل لائف میں آئیں. 10 دن کا خرچہ، آج سے ہی کتنے سال پہلے کی بات ہے، بعد میں سے بات ہوئی، صرف ناشتے پانی آنے میں اس دور میں لاکھوں میں آئے تھے، صرف گھر میں ناشتہ جو آیا اتنے دن مہمانوں کی وجہ سے. تو دکھ اس کو ہی ہوتا ہے جس کو جتنا ہوتا ہے. 3 دن سے زائد کسی کے گھر میں سوگ کی نیت سے یا مرنے کی نیت سے جانا یہ جائز نہیں. صرف ایک عورت جس کا شوہر فوت ہوتا ہے تو وہ 4 ماہ 10 دن تک سوگ کر سکتی ہے. بخاری اور مسلم کی روایتوں میں حبیبہ آپ کی زوجہ تھی تو وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی سے یہ بات میں نے خود سنی ہے کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے، جو عورت ایمان لاتی ہے، اس کو کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں کرنا سوائے شوہر پہ جو کہ 4 ماہ اور 10 دن ہے. اور وہ اپنے سوگ کو ختم کرنے کے لیے عطر منگا کے لگاتی ہیں. ابھی یہ میں نے فرانس میں کورس کروایا ہے مشکلات اور مصیبتوں پہ کیا کریں، تو اس میں ساری حدیث ہم نے پڑھی ہیں کہ کس طرح سے خوشبو لگائی، یعنی عطر لگا کے منگایا اور لگا کے کہتی ہیں مجھے بالکل ضرورت نہیں ہے، دل بھی نہیں کر رہا، لیکن یہ لگا کر میں اپنے نبی کی اس حدیث پہ عمل کر رہی ہوں کہ میرے سوگ کو ختم کرنا ہے. دوسری بیوی ان کے باپ کا انتقال ہوا تو رنگ منگا کے چہرے پہ لگا رہی ہیں، کہتی ہیں کس کا دل کر رہا ہوگا لگانے کو، باپ شوہر پہلے ہی نہیں تھے، باپ بھی فوت ہو گئے، لیکن یہ رنگ چہرے پہ اس لیے لگا رہی ہوں کہ آج سے میرے مجھے کوئی سوگ میں نہ کہے. تو یہ بڑے حوصلے کی باتیں. ہمارے کلچر میں عید نہیں کرنی، شبرات نہیں کرنی، اب شادیاں کینسل ہو رہی ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں کرنی چاہیے. جعفر جو حضرت جعفر کی وفات ہوئی، آپ نے صرف 3 دن تک ان کے گھر میں لوگوں کو آنے جانے کی اجازت دی. جب 3 دن گزر گئے آپ نے فرمایا آج کے بعد میرے بھائی کا سوگ نہ کیا جائے. آپ اس کو بھائی کیوں کہتے تھے؟ چچا سعد بھائی تھے، حضرت علی کے چھوٹے بھائی تھے. تو یہ ابو داؤد اور نسائی کی روایت ہے. اسی طرح محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ ام عطیہ کا بیٹا فوت ہو گیا، 3rd دن انہوں نے زرد خوشبو منگائی اور استعمال کی، اور پھر وہی بات کہی کہ ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم 3 دن سے زائد کسی پر سوگ کریں شوہر کے سوا. یہ بخاری کی روایت ہے. پھر اس کے بعد ہے جن کے گھر میں میت ہوئی ہے ان کے گھر کھانا پکوا کے بھیجنا سنت ہے. یہ بھی ذرا سی بات سمجھنے کی ہے. جب جعفر کی وفات ہوئی، عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں ان کے بیٹے، کہ اللہ کے نبی نے ان کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کروایا اور فرمایا ان لوگوں پر ایسی مصیبت آئی ہے کہ ایسے موقع میں وہ کھانا نہیں پکا سکتے، تو لہٰذا وہ پکایا جائے. ابن ماجہ کی روایت ہے. اچھا اب یہاں ایک چھوٹی سی جو ہمارے فیز مانا کلچر کی بات ہے، گھر والے تو شاید نہیں پکاتے، کوئی رشتے دار ہی پکاتا ہے نا، ماموں نے بنا دیا. اور بعض دفعہ تو میں نے سنا ہے بہوؤں کے میکے سے آتا ہے، پھر مقابلے ہوتے ہیں، پہلی بہو چھوٹی بہو بیچ کی آئی، پھر کس کے گھر سے اچھا آیا کس کا برا آیا. اور سب سے زیادہ جو چیز اس وقت ہماری بے حسی ہے کہ شادی کے کھانے میں اور میت کے کھانے میں فرق نہیں رہا. ہم اتنا کھانے کے لیے ہو گئے، سادہ سا کھانا کوئی ایک رشتے دار اگر پکائے، کن کے لیے؟ جو لوگ موجود ہیں، اٹس اوکے. لیکن سب کو روکنا اور بلانا، اور جو شہر میں رہتے ہیں ان کے لیے جائز بھی نہیں ہے. گھر تک کے کھائیے، کیونکہ یہ کوئی وقت تھوڑی ہے، کھانے کی بات نہیں ہوتی، لیکن اس وقت وہ ماحول ہی بدلا ہوتا ہے. دیکھیں نا کھانے کے دوران بھی باتیں چیز ہوتی ہے, تو تھوڑا بہت کھانا دوسرے بنائیں, نہ کہ ہم جا کے کھائیں. اب ہوتا کیا کہ وہ اس کو پوری شادی کا کھانا پکانا پڑتا ہے, کیونکہ لوگ آ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں, تو یہ اس پکانے والے پہ زیادتی. گھر والوں کے لیے پکانا چاہیے, نہ کہ بہت سارے رشتے دار, الا یہ کہ جو باہر سے آئے ہیں, دوسرے شہر سے آئے ہیں. اب آپ ایک گاؤں میں, مثال ہے پاکستان میں, تو گاؤں کے لوگوں کو میت والے گھر میں نہیں بیٹھنا چاہیے کھانے کے لیے, یہ رسم توڑیں. آپ جائیں گھر میں, کہیں کوئی دوسرے شہر سے سن کے آئے تو وہ تو ایک اور بات ہے, ایک مہمان نوازی ہے, لیکن روک روک کے. ایک سسٹر کہہ رہی ہیں کہ پھر جب جائیں اور صبح 10 بجے کھانا شروع ہو جاتا ہے, دیگیں آ رہی ہیں پکنی, اور اب آرڈر کرتے ہیں اور کھانا پک کے آ جاتا ہے, پھر وہ جان جان کے روکتی ہیں, اور جس کے مہکے یا گھر سے آئے تھے وہ سب کو روک رہی ہوتی ہیں. تو یہ چیز اچھی نہیں ہے, اس کو توڑنے کی ضرورت ہے. پھر اسی طرح چیخنا, کپڑے پھاڑنا, ماتم کرنا, اس کی تو قطعاً اجازت نہیں. حدیث میں کیا آتا ہے کہ خارش کا کرتا, کھجلی کا کرتا ایسی عورت کو پہنایا جائے گا جو میت پہ نوحہ کرے گی. اور آپ نے فرمایا کہ میری امت میں جو جاہلیت کی چیزیں رہیں گی, کچھ اور بھی ہیں, لیکن اس میں میت پہ نوحہ کرنا بھی ہے. اور گندک کا پجامہ اور کھجلی کا کرتا پہنایا جائے گا, یہ مسلم کی روایت ہے. تو ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے. حضرت ام عطیہ کہتی ہے جب بیعت لیتے تھے اللہ کے نبی ہم سے, یعنی جب ہمارے اسلام کی قبولیت کا وقت آتا تھا, تو اس وقت بیعت لیتے تھے کہ ہم اپنے مرنے والوں پر نوحہ نہیں کریں گے. بچنا چاہیے, خاموشی سے آنسو بہا لیجئے. اور اس کے علاوہ اہل میت جو گھر والے ہیں, ان کے لیے کبھی ایک ہوتا ہے بڑا کھانا, ایک ہوتا ہے چھوٹا کھانا, یہ بھی نام سنے ہوں گے آپ نے. اس کی بھی اسلام میں قطعاً کوئی اجازت نہیں. صحابہ کہتے ہیں, حدیث سن لیجئے احمد اور ابو داؤد کے, کہ میت دفن کرنے کے بعد اہل میت کے گھر جمع ہونا اور ان کے ہاں کھانا کھانا, صحابہ اس کو نوحہ کہتے تھے. کھانا کھانے کو نوحہ سمجھتے تھے, کہ کٹ نہیں کرنا, یعنی کسی نام پہ الگ سے جمع کرنا پسندیدہ عمل نہیں ہے. پھر اس کے علاوہ ایک دو چیز, کچھ چیزیں ہمارے کلچر میں بہت عام ہیں. مثلا جب بھی کوئی آیا ہے, ہاتھ اٹھا کے میت کے لیے دعا کریں, جی دعا کرو دعا کرو, یا ہاتھ اٹھا کے سورۃ فاتحہ پڑھو پڑھو. یا اسی طرح سے گھر میں ایک بندہ بیٹھ جاتا ہے اور جو آ رہا ہے پھر سارا دن اس کے ساتھ رہنا ہے. آپ دیکھیے کہ انرجی بھی لگتی ہے, ٹائم بھی لگتا ہے. تو یہ سب کی بجائے بہت بہتر ہے کہ لوگوں کو کہا جائے کہ آپ اپنے گھر میں رہتے ہوئے میت کی طرف سے دعا کریں, کہیں بھی رہ کے کریں. دوسری بات ہے, آپ اس کی طرف سے صدقہ کریں. میت مرنے والے, آپ جیسے باجی کے بھائی کی ڈیتھ ہوئی ہے, تو کیا صرف باجی ان کی طرف سے صدقہ کر سکتی ہیں؟ نہیں, ہم سب بھی کر سکتے ہیں. ہم ایک دوسرے, یا خاص طور پہ جو قریب کے لوگ ہیں, تو آپ ان کے لیے کوئی صدقہ جاریہ میں کوئی چیز ڈالتے ہیں, کوئی کچھ کرتے ہیں کہتے ہیں, تو میت کی طرف سے کسی کا بھی صدقہ کیا جا سکتا ہے. آپ ان کی طرف سے دعا کریں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. ان کے روزے چھٹے میں روزے رکھوائیں, فرض حج تھا لیکن کر نہیں سکے, وہ فرض حج رکھو کروا دیجئے. آپ ان کی مئی موت کو ایک عبرت سمجھ کر اپنے لیے کوئی نیکی کی نیت کریں, وہ کیجئے. تو وہ عمل کی باتیں کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جس کو پھوڑی ڈالنا کہتے ہیں, 3 دن سے زائد اسلام میں اس کی اجازت نہیں. یعنی اگر آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں, تو 3 دن سے بعد وہاں ادھر آ کے لوگوں کو جمع ہونے والوں کو وہ کبھی بھی پسند نہیں کریں گے. اور یہ ساری حدیث کی باتیں ہیں, میری آپ کی تو بات ہی نہیں ہے. پھر اسی طرح سے یہ ہے کہ وفات کے بعد پہلی عید کا آنا, یا اس طرح کے شبرات کا آنا, اور اس کے اوپر کچھ کرنا, یہ چیزیں پسندیدہ نہیں ہیں. پھر اس کے بعد یہ کہ میت جو ہے اس کے لیے غسل کا اور کفن دفن کا انتظام مسنون طریقے سے کرنا چاہیے. کسی کی میں بات سن رہی تھی, آپ کہتے ہیں کہ میت کو اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنی زندہ کو ہوتی ہے. تو کوئی کسی کا واقعہ سنا رہے تھے کہ جب میت اچانک موت تھی تو پیٹ پھولنا شروع ہو گیا. اکثر پھول جاتا ہے, آپ کہتے ہیں جسم کا میٹابولزم ہوتا ہے, سیلز ٹوٹتے ہیں, تو یہ عام ہے. تو اس کا طریقہ کہ جلد سے جلد, یعنی یہ ایک عمل کی بات لکھے, جلد از جلد میت کو دفنانے کی کوشش کریں. اب مجھے پتا ہے کہ آپ ساتھیوں میں سے بہت سارے یوز ٹو ہیں اس بات کو سننے کے, لیکن میں اپنا فرض سمجھتی ہوں کہ اگر اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کو یہاں موت آئے, تو پھر میت کو باہر نہیں لے کے جانا چاہیے. جہاں زندگی میں رہے وہی رہیں. تکلیف ہوتی ہے, آپ کو تک لے جانے کے لیے جو میت کو ظاہر جسم میں چینجز کرتے ہیں, تو وہ اس کو تکلیف ہوتی ہے. آپ نے فرمایا جس نے زندہ کی ہڈی کو توڑا ایسے ہی مردہ کی ہڈی کو توڑنا ہے. تو وہ کوئی بتا رہا تھا کہ جب میت ہوئی تو اس کا پیٹ پھولنے لگا, تو لوگوں نے کہا, وہ ایک پہلوان معاشا اس کا, کہنے کا میں اس کا علاج کرتا ہوں. لوگوں کے سب پکڑ کے مرے ہوئے شخص کو بٹھا کے اس کا پیٹ دبایا, نہیں اس میں گیس بھر گئی ہے, اور پیٹ دبایا, ایک تو اس کے منہ سے خون نکل رہا ہے, کہہ رہے نہیں یہ خون اس کے منہ میں اٹکا ہوا تھا, اس کے جسم کے اندر سے گندگی نکلی اور خوب اس کو دبا کے اور اتنی اذیت کے ساتھ اس کے, کہتے ہیں کئی مطلب اس کے اندر سے کتنے مطلب بول کے اندر کتنا بلڈ نکلا. تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کا پیٹ کر نہیں کرنے کی چاہتا. سب سے آسان طریقہ ایز سن ایز اس کو اس کے گھر پہنچاؤ. اللہ کے نبی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ جو آپ کے داماد بھی تھے, آپ کے چچا زاد بھائی بھی تھے, ان کو کہا تھا کہ علی تین باتوں میں دیر نہ کرنا, فرض نماز جب وقت ہو جائے تو اس کی ادائیگی میں, اور جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں, اور تیسرا یہ کہ جب بچہ بچی جوان ہو جائے یا ساتھی جو اکیلا رہ جائے اس کے دوسرے نکاح میں, اس میں جلدی کرو. تو آج آپ دیکھیں تینوں میں دیر ہو رہی ہے. جی آپ. جی اس پہ قرآن کی آیت موجود ہے کہ اگر تمہیں مرنے والے کی طرف سے ایسی وصیت جس میں جانبداری ہو یا صحیح نہ ہو تو اس کو برا نہ کرو, تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے. زندگی میں کہہ دیں کہ ایسی نصیحتیں نہ کریں, اور اس میں تکلیف ہوتی ہے, یاد رکھیں کہ میت کے لیے تکلیف دے. میں خود سوچتی ہوں, دیکھیں پھر برا نہ مانیے گا, ہم ساری زندگی ناروے میں رہے, ہم کتنے سال بعد, ہم پاکستان روز ہر سال جائیں نہ جائیں, تو وہ یوز ٹو ہے نا ہمارے ادھر رہنے کے. اگر ہم یہیں دفن ہو گئے نا, ہماری ماں کو یاد ہی نہیں آئیں گے, ہم وہ کہیں گے وہیں رہ رہی ہے, ان کے ذہن میں تصور ہی ہوگا وہ وہیں ہے. جس کو نہیں دیکھا ہوتا نا اس کا ذہن بھی نہیں آتا, کیوں ایسا مرا ہوا منہ لے کر جائیں, کوئی بڑا اچھا منہ ہوتا ہے, پھر منہ دکھانا, پھر ان کے تبصرے کرنا, چہرے پہ نور ہے, یہ بھی یاد رکھیں. مرنے کے بعد چہرے پہ چمک کا آنا, چمک نور کا آنا, کم صاحب نے کبھی کمنٹ نہیں کیا تھا. ہمارے ہاں تین موقعوں پہ چہرے کی بات ضرور ہے, بچہ پیدا ہو کیسا ہے, گورا ہے, چٹا ہے, کالا ہے, شادی, دلہن کیسی لگ رہی, اور میت. حالانکہ آپ دیکھیں میت جب مرتی ہے تو سوج جاتی ہے, تو چہرہ پھول جاتا ہے, سوجن ہو گئی یا چمک آ جاتی ہے, اسٹریچ ہوتی ہے باڈی, تو اب چمک آ گئی. اب یہ گورے مرتے ہیں تو ان کے چہرے چمک رہے ہوتے ہیں, تو کیا میں اور آپ فتوے دیں گے؟ کوئی کالا بندہ مر جائے, یا کئی لوگ ہوتے ہیں اچانک فوت ہوتے ہیں, فوراً باڈی میں بلڈ جمتا ہے, رنگ کالا ہو جاتا ہے. کبھی نہ دیں, کبھی اس پہ کوئی کمنٹ نہ کریں, اور اس کو ایز سون ایز وہیں دفن کر دیں, قریب رکھیں, اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کا انجام اچھا کرے. یہ کون سی ہمیشہ کی جدائی ہے, یہ وقتی جدائی ہوتی ہے, اور دعا کریں اللہ ہمیں اپنے گھر میں موت دے, ہمیں وقیع میں دفن کرائے, اللہ ہمارا جنازہ امام کعبہ سے پڑھوائے, ہم اپنے ساری ذمہ داریاں اور سارا کچھ کر کرا کے دنیا سے جائیں. تو بہرحال دیکھیے معاشرے کے جو رواج اور رسمیں ہوتی ہیں ان کو توڑنا آسان نہیں ہے. آپ کو میں نے جتنی بھی باتیں بتائی ہیں اس کے اوپر آپ غور کرنا چاہیں, حدیثیں موجود ہیں باہر, میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ اسٹال پہ آپ کو اس ٹائپ کی بکس رکھیں جو آپ سے متعلق ہیں, جو ٹاپک سنا ہے تو آپ لوگ دیکھیں, لے کر جائیں, فائدہ ہوگا. علم کا توڑ کوئی نہیں ہے, آپ اس کے ساتھ دیکھیں, کسی بات میں آپ کو شبہ پڑتا ہے حدیث سے کھول کے دیکھ لیں. میت کی کوئی ناگوار چیز دکھتی ہے کوئی چہرے پہ, کوئی اس کے رنگ میں, کبھی اس کا ذکر نہ کریں. میں کہتی ہوں مرنے والوں کو تو بس بھول جائیں, ان کے بارے میں صرف دعائیں کریں, کچھ اور نہ کریں. ایک سوال آپ کے ذہنوں میں آ سکتا ہے, میں اس کا خود ہی جواب دے دیتی ہوں, کہ مرنے کے بعد کیا روحیں واپس آتی ہیں؟ ہر جمعرات کو آتی ہیں یا دوسرے پہ آتی ہیں؟ سورت انبیاء میں قرآن میں آیت موجود ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے حرام کر دیا کسی بھی انسان پہ کہ جو دنیا سے گیا وہ واپس آئے. یہ تو ایک آیت کی تفسیر ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کھول لیجئے, قرآن کی آیتیں کھول لیجئے, مرنے کے بعد روحیں دو مقام ہیں جہاں رہتی ہیں, علیین اور سجین. وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم, اور فی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم. سجین سجن سے ہے, سجن کہتے ہیں قید خانے کو, پریزن. بدکار, فاجر, کافر, ان کی روحوں کو جہنم کے پاس اللہ نے زمین کی گہرائیوں میں کوئی دفتر کہہ لے, اپنی سمجھ کے لیے ایک دفتر ہے. اب روحیں ایسے تو نہیں ہیں جیسے فائلیں ہیں اور وہاں رکھی ہیں, لیکن ہمارا ایمان ہے کہ ان کی روحوں کو اللہ تعالیٰ پائل اپ کر دیتے ہیں, سلا دیتے ہیں وہاں پہ. اور نیک لوگوں کی روحیں علیین میں. رہ گئے شہید, شہدا, جن کا ہم نے کچھ عرصہ پہلے ہمارے سبق میں بھی آیا تھا. تو شہید کی روح کو اس کے جسم میں واپس ڈال کے جنت میں, جسم میں نہیں سوری, جو شہید کی روح کو پرندوں کی شکل میں, سب پرندوں میں ڈال کر جنت میں چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ دیٹس اٹ. نیک تھے ہمارے مرنے والے, ہمارا گمان ہے, اللہ نے چاہا, وہ علیین میں مزے کر رہے ہیں. علیین کے اللہ خود کہہ رہے وما ادراک ما علیین, تمہیں کیا پتہ علیین کیا, یعنی وہ تو اتنا انجوائنگ پلیس ہے تمہارا, وہ چھوڑ کے دنیا میں آئیں گے. اور رہ گئے سجین, تو وہ وہاں ہے. اب آپ بتائیے کہ آپ نے کھانا پکایا اور وہ آئے, تو کیا جنت کی کھانے چھوڑ کے آئیں گے؟ اور خدا نہ خواستہ کوئی فاجر ہے تو جہنم کے فرشتے آنے دیں گے؟ میں انہی کا ایک چھوٹا سا کلپ دیکھ رہی تھی, تو اس میں ایک بڑی دلچسپ بات انہوں نے شیئر کی تھی. کہنے لگے کہ سوال جواب تھا یہی جو میں نے آپ سے اٹھایا, کہ کسی مرنے والے کے اوپر کیا روحیں آتی ہیں. تو کسی کا واقعہ سنا رہے تھے کہ میرے پاس ایک بھائی آئے اور وہ کہنے لگے کہ عقیدے کی مرنے والے کی روحیں آتی ہیں. بھائی کیسے آتی ہیں کہتے پتہ بھی چل جاتا ہے. تو وہ اپنا واقعہ سنا رہے تھے کہ ایک بزرگ جو تھے ان کی وفات ہوئی تو ان کی بیوی ابھی حیات تھی, تو وہ بیگم جو تھی اماں جی تھی ان کا پورا عقیدہ تھا کہ مرنے والے کی روحیں آتی ہیں. خیر کیا ہوا کہ ان کے مرنے کے بعد شاید پہلی جمعرات تھی کیا ہوا, تو وہ کہتی ہیں کہ نا اتنے سارے رشتے دار جمع ہوئے تھے تو ایسی ایک دم نا شہد وہ کیا ہوتی ہے بٹر فلائی کیا بولتا ہے تتلی, کم گھر میں تتلی آئی. تو جو ہی تتلی آئی تو اما جی نے شور مچا دیا, چھپ 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 آئے ہوئے. اللہ کا حکم دیکھیے وہ تتلی آ کے اسی بیڈ پہ بیٹھی جس پہ وہ فوت ہوئے تھے. تو کہنے لگی دیکھا اپنے بیڈ پہ بیٹھے ہیں. اب آپ سوچیں یہ انہوں نے کہا کہ تتلی پہ یہ بات کی ہے, کسی اور برڈ پہ کسی انسیکٹ پہ نہیں کی. تو جیسا عقیدہ ہوتا ہے نا ویسے لگتا ہے. تو وہ بردر جو تھے جب انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ واقعی سچ ہے کہ مرنے والی کسی روح جو وہ کسی جانور یا پرندے کی صورت میں, تو انہوں نے کہا دیکھو اگر وہ تتلی کی صورت میں بج ہی آئے تھے تو تم نے روکا کیوں نہیں, کتنی بری بات ہے کہ وہ آئے تو تم نے ان کو جانے دیا. تم اس تتلی کو وہاں رکھتے باہر باغ میں, کوئی ان کے لیے پھول رکھتے, وہ وہیں رہتی, پھر روز اس کو ملتے کھانا دیتے, ابا جی کو ایسے کیوں جانے. اور کہتے وہ آتے اور وہ کھاتے بھی ہیں. سچ بتائیں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جب اذا مات الانسان انقطع عمله, جب انسان مرتا اس کے تو نام عمل ختم, اس کے حصے کے لقمے ختم. حدیث میں آتا ہے کہ مرنے سے پہلے چار فرشتے میت کے اپنے قریب دکھتے ہیں اور آپس میں باتیں کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے اس کے کھانے کے لقمے گننے پہ لگایا تھا تو اس کے تو ختم ہو گئے ہیں, تو فرشتے کو نہیں پتا یہ مرنے والا ہے, لیکن آپس میں کہتا ہے اب یہ کیا کھائے گا. دوسرا کہتا ہے ہاں پینے کا بھی اس کا ختم ہوا. تیسرا کہتا ہے اس کے تو قدم جو چلنے تھے وہ ختم ہو گئے ہیں, اس کے عمل ختم. اتنے میں ملک الموت آ جاتے ہیں. تو کوئی مرتا ہی نہیں جب تک اپنے حصے کا نہ کھا لے. اب وہ تو کھا کے گئے تو آپ کہتے نہیں مرنے کے بعد کھلانا ہے. یہ صرف اور صرف ہماری ہندوانہ سوچ ہے. وہاں روحیں آتی ہیں, وہ بھٹکتی بھی ہیں, وہ بدلے بھی لیتی ہیں. عربوں میں نے کہانی وہ پڑھ کے سنایا تھا جب یہ ٹاپک چل رہا تھا پورا, کہ عربوں کا عقیدہ کیا تھا کہ مرنے والے کی روح بھٹکتی ہے, الو کی شکل میں آتی ہے اور اپنے جس نے مارا ہوتا ہے اس کا بدلہ لیتی ہے. تو یہ اسلام میں ایسا کچھ نہیں. اگر روحیں آتی تو پھر مزہ ہی کیا تھا. آپ بتائیں پھر تو مرنے میں کیا بات ہی, آئے میں بیٹھے میں. تو ایسی کوئی چیز اسلام میں نہیں. اسلام ایک لاجیکل دین ہے. آتی ہے تو کدھر ہے, آ کے کر کے کیا جاتی, کیا حقوق پورے کرتی ہیں کیا. پھر آپ دیکھیے کہ شاید پھر ایسی چیزوں کو اگر آپ مزید بڑھا کے سوچتے جائیں تو یہ صرف ہماری اپنی سوچ ہے. جو چلا گیا یہ دنیا سے آخرت ون وے ہے, دوبارہ تو ایک ہی صورت اور وہ مرنے کے بعد اور قیامت کے بعد ہوگی. تو بہرحال ہم تھوڑی سی جو چیزیں اکٹھی کر سکیں, امید ہے کہ آپ کو فائدہ ہوا ہوگا. یہ کسی کا سوال تھا مجھے لگتا ہے کہ اس میں آ گیا ہے. از اٹ obligatory should one ask family to not grieve؟ جی آپ یہ مطلب کسی کو کوئی مرا ہے تو کہ صبر کرو غم نہ کرو, تو میں آپ کو اس کا سچ بتاؤں کہ اس وقت اگر کوئی کسی کو یہ بھی کہے گا نا صبر کرو تو برا لگے گا. وہ کہے گا تمہیں کیا پتا میرے پر صدمہ آیا. خود نفس سلم کو ایک اور ہے جو قبر پہ بیٹھی رو رہی تھی, تو آپ نے اس کو جا کے کہا اس بری, تو اس کو نہیں پتا تھا کہ نفس سلم میں نہیں پہچانی. کہیں گے جو تکلیف مجھ پہ آئی ہے تجھ پہ آئے تو پتا چلے. بعد میں جب اس کو لوگوں نے بتایا کہ وہ تو اللہ کے نبی تھے تو نے ان کو ایسے کہا, تو پھر آپ کے پاس آئی اور روتنے لگی, کہیں گی اللہ کے نبی مجھے معاف کر دیں میں آپ کو پہچانی نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ ان صبر ان دا صدمت لولا, ان نما صبر ان دا صدمت لولا, کہ صبر تو پھر چوٹ پڑتے ہی کا نام ہے. رائٹ تو منہ سے صبر کرنے کی بجائے لوگوں کو بزی کرتے ہیں. کریں کیا, اب پریکٹیکلی لوگ آتے ہیں ہمارے. اب ایک دم تو آئیڈیل صورت نہیں ہونی نا کہ تین دن میں چلے جاؤ کھانا نہ کھاؤ, کیونکہ ابھی سارے نہیں دین سے جڑے. اب کیا کریں آپ اور میں, جب ایسے موقع آئے تو اپنے لوگوں کو بزی کریں. یقین کریں آئیں گے ہی نہیں. صبح اٹھ کے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ابھی لوگوں نے آنا شروع ہو جانا ہے, اب دوسرا دن ہے تیسرا دن ہے, صاف ستھرے کپڑے پہنے بیٹھیں, ماحول ایسا بنا لیں جو آ رہا ہے, تھوڑی دیر بیٹھ کے میت کے لیے دعائیں کر لیں بخشش کی مل, سارے ہی کرتے جائیں. اس کے بعد آپ پورے دن کا پلان بنا لیں. آج لوگوں کو بھی بتا دیں کہ اگر آپ نے کل آنا ہے تو اس وقت سے اس وقت میں ہم اس موضوع پہ ایک لیکچر سنیں گے, ہم اس وقت میں سورت یاسین کی تفسیر سنیں گے, پھر علم کی بات کروں گی. آپ میں کہتی ہوں اس سے گولڈن چانس ہی کوئی نہیں ہے. دل نرم ہوئے ہوتے ہیں, دل ٹوٹے ہوتے ہیں. آپ پلان بنا کے رکھیں, جب کوئی ایسا موقع ادھر یا پاکستان آئے آپ پورا کسی سسٹر کو رکھیں, ٹیلی فون ہے, چھوٹے چھوٹے سپیکرز موجود ہیں, ماحول بنا کے آپ ادھر ایک سکول شروع کر دیں. آپ اس کو ایجوکیشن بنائیں. مسلمان کا ہر موقع دعویٰ کا موقع ہے, لوگوں نے آنا ہے. اور آپ کر کے دیکھیں, جب لوگوں کو باتوں کا موقع نہیں مل رہا اور رشتے نہیں جوڑنے اور آگے وراثت کیا چھوڑ گیا اور کیا پیسے چھوڑ گیا, اگلے دن آئیں گے نہیں. آپ انہیں بتائیں کہ آج سارا دن جہاں یہ ہوگا، صبح میں ہم یہ پڑھیں گے، پھر نماز پڑھیں گے، پھر جو ساتھی ہوں گے بیٹھیں گے اگر جس کو آنا ہے، شام میں ہم یہ، آپ پہلے سے کھڑے ہو کے پہلے دن اعلان کر دیں کہ کل سے اس میں ہم 3 دن کا ایک کورس کر رہے ہیں، اس میں ہم سورت واقعہ کریں گے، 3 رکوع 3 دن میں کریں گے. کچھ تو کریں، موقع نہ جانے دیں کہ جس سے لوگوں کو نہ ایجوکیٹ نہ کریں، اور دعائیں کریں میت کے لیے اور اپنے لیے علم حاصل کریں. مجھے لگتا ہے اس سے بیسٹ پلان کوئی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، کافی ہے اتنا. چلے جزاک اللہ خیر. آئیے آپ لوگوں میں سے اب جو بھی جس چیز کی ڈیوٹی ہیں، طاہرہ جی آپ آ جائیں، آپ آ جائیں، سعیدہ، جس نے جو کہنا ہے آپ لوگوں کی بات، نہیں تو میں تو اب دعا کر دوں گی. کمن، ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے ہماری ان کے آنے تک کے، دیکھتے ہیں. دیکھیے ہماری ایک مستقل کلاسیں جو یہاں ہوتی ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، یہاں تو وہی آئے گا جس کے لیے آسان ہوگا. میں تو بس آپ کو دعوت دوں گی کہ اسی یہی چھت اور یہی زمین ہے. الحمدللہ ہمارے پاس 7 ڈیز کلاسز ہوتی ہیں، ڈفرینٹ ٹائمنگس پہ آپ پوچھ لیجئے بچوں کی، بڑوں کی. طاہرہ جی ابھی آپ کو انفارمیشن دیتی ہیں. ایک ایسی کلاس ہے جو آپ اپنے گھر سے بھی لے سکتے ہیں، ذرا سے اس کو دیکھتے ہیں.
شکران یا ربی شکران، ہدیت قلبی شکران، وقت دربی شکران. شکران یا
شکران یا ربی شکران، ہدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شکران یا يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن. شكرا يا
شكرا يا
يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن. شكرا يا
يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، دورت دربي شكرا. شكرا يا
ربي. طاہرہ جی آپ آتے ہیں، جب آپ آئیں گے تب اس کو روک لیں گے. تھوڑا آہستہ آواز کریں، آواز دکان کرتے ہیں. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈفرینٹ سلائڈز آپ کے ساتھ شیئر ہو رہی ہیں. بیسیکلی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی کسی ایسے گروپ میں جوائن کرایا جائے جس کے اندر آپ گھر سے سنیں، تو آپ بس جاتے ہوئے اپنا فون نمبر دے کے جائیں، وہ جس کے اندر آپ کا واٹس ایپ ہے. تو الحمدللہ باقاعدہ کورسز، کلاسز، بہت کچھ چلتا ہے. سسٹر نیلا ادھر موجود ہے، نیلا اختر، اگر آپ کو کوئی انفارمیشن چاہیے ہو اس بارے میں، نئے کورسز کی حفظ کلاسز شروع ہو رہی ہوئی ہیں، تو آپ اس کی انفارمیشن لے سکتے ہیں. لیکن اب جو یہاں ہوتا ہے یہ تھوڑا سا یہ سسٹرز آپ کو بتائیں. بس اس کو روک لیں، ان کو دکھا دیں یہ کہاں سے سن سکتے ہیں. ویب سائٹ کے اوپر یہ آڈیو موجود ہے انشاءاللہ. جی آپ لوگ کو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.
جی کافی ماشاءاللہ آپ میں سے اسٹوڈینٹس بھی ہیں جو وائس آف والے، یہ سمجھ لیں کہ یہ ہمارے اسٹوڈینٹس ہیں جو پہلے سے ان کلاسز میں آتے ہیں، جن کی انفارمیشن میں آپ کو دینے لگی ہوں. ہمارا روح القرآن کا کورس چل رہا ہے منڈے سے تھرسڈے تک، اور یہ 10 سے 1:30 بجے تک ہے. راتھی تل حال تھو، اور اس میں ابھی
جزاک اللہ خیر. چلیے مختصر سی دعا کرتے ہیں، باقی باتیں ابھی آپ لوگ پھر کھانے کے دوران بھی آپس میں ایک دوسرے سے انفارمیشنس لے سکتے ہیں جو بھی ہیں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں ہماری کمی بیشی کو معاف کریں. ایک منٹ اس میں بات سنیں، ہم آپ سب رینج، ویسے میرا تو دل تھا کوئی اور دعا کرا لے. آپ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجھک وعظیم سلطانک. ربنا سلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم استر عوراتنا وامر رواتنا. اللہم الہمنی رشدی وعزنی من شر نفسی. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اغفر لهيجنا وميجدنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانسانا وشاهدنا وغائبنا اللهم من احييته منا فاحيه على الايمان ومن توفيته منا فتوفه على الاسلام اللهم لا تحرمنا اجره ولا تدلنا بعده اے اللہ ہمارے زندوں اور کو بھی معاف کر دے اور مرنے والوں کو بھی بخش دے اے اللہ ہمارے چھوٹوں کو بھی بخش دے اور بڑوں کو بھی بخش دے اے اللہ ہمارے مردوں کو بھی بخش دے اور ہماری عورتوں کو بھی بخش دے اے اللہ جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کو بھی اور جو موجود نہیں ان کو بھی بخش دے اے اللہ ہم میں سے جسے تو زندہ رکھے اسے ایمان کے ساتھ زندہ رکھنا اور جسے تو موت دے اسے اسلام پر موت دینا اے اللہ ہمیں مرنے والوں کے اجر سے محروم نہ رکھنا اور ان کے بعد ہمیں گمراہ نہ کرنا اے اللہ ہم سب پہ اپنا رحم فرما اے اللہ جو دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش فرما اے اللہ ہم سب کے عزیز و اقارب میں جو بھی تیرے پاس چلا گیا ایمان کی حالت میں اس کو بخش دے اے اللہ باجی کے بھی بھائی کو اور ایک جن کی والدہ کے لیے کہا گیا اور ہم میں سے جس کا جو ابھی یا پہلے دنیا سے چلا گیا تجھے سب کے نام پتہ ہے اللہ ان سب کو معاف کر دے اللہم اغفر لہم ورحمہم وعافہم وعاف عنہم وکرم نزلہم ووسع مدخلہم واغسلہم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابدلهم دار خير من دارهم واهلا خيرا من اهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وادخلهم الجنه وعصهم من عذاب القبر ومن عذاب النار اے اللہ ان سب کو بخش دے اور ان پر رحم فرما اے اللہ ان کو عافیت دے اور اے اللہ ان کو معاف فرما اے اللہ ان کی بہترین مہمانی فرما اے اللہ ان کی قبروں کو کشادہ فرما اے اللہ ان کو برف پانی اور اولوں سے دھو دے اور اے اللہ انہیں گناہوں سے اس طرح صاف کر دے جیسے کہ تو سفید کپڑے کو جیسے تو سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کرتا ہے اے اللہ ان کے گھر والوں سے بہتر ان کو گھر عطا فرما گھر والوں سے بہتر گھر والے عطا فرما ان کی بیویوں سے اور ان کے شوہروں سے بہتر گھر والے عطا فرما ان کو جنت میں داخل فرما اور یا اللہ قبر کے عذاب اور آگ کے عذاب سے بچا اے اللہ تیرے بندے تیرے پاس چلے گئے یا اللہ تیرا جو بندہ تیرے پاس گیا یا اللہ ان کو بخش دے اللہم عبدک وابن امتک احتاج الی رحمتک وانت غنی ننزا به ان کان محسنا فزد فی احسانہ وان کان مسیا فتجاوز عنہ اے اللہ تیرا بندہ تیری بندی کا بیٹا تیری رحمت کا محتاج ہے اے اللہ تو اسے عذاب دینے سے بے نیاز ہے اے اللہ اگر وہ نیک تھا تو اس کے نیک اعمال میں اضافہ فرما اور اگر برائیوں پر تھا تو اس سے درگزر فرما اے اللہ میں زندگی کی دولت سے فائدہ اٹھانے والا بنا اس کی قدر کی توفیق دے جو ہم نہیں مانگ سکے اپنی رحمت سے عطا فرما یا اللہ ہمارے وہ سارے عمل جو ہماری دعاؤں کی قبولیت کے راستے میں رکاوٹ ہے یا اللہ ہمیں ان سے نجات دے دے یا اللہ تو ہمارا رب ہم تیرے بندے ہیں یا اللہ تو نہیں دے گا تو ہم کس سے مانگیں گے یا اللہ تو ہمیں ہمارے اپنے حال پہ رحم کرنے اللہ بنا دے یا اللہ سب ساتھیوں کے دلوں میں جو خواہش ہے اس وقت بھی نہیں کہہ بتا سکتے یا اللہ ان کی وہ بھی پوری فرما یا اللہ ہمارے جو ساتھی اس وقت بھی ہمارے ساتھ گھروں سے سن رہے ہیں یا جو کوئی بات میں سنیں گے ان کو بھی ہماری دعاؤں میں شامل فرما اے اللہ ہمیں اپنی زندگی کا بہترین سودا کرنے والا بنا یا اللہ جو بھی کمی بیشی ہے معاف فرما یا اللہ دنیا میں بھی ہمارے پردے رکھ لے آخرت میں بھی معاف کر دے یا اللہ تیرے سے زیادہ بخشنے والا کوئی نہیں تیرے سے زیادہ عیبوں پہ پردے ڈالنے والا کوئی نہیں یا اللہ تو ہمارے اوپر اپنا رحم فرما یا اللہ ہم اپنی کوشش سے تیرے سے ڈرتے ہیں تیری بات ماننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہمارا ایمان ہے تو نے اپنی رحمت سے ہم سب کو ڈھانپ لینا ہے یا اللہ ہمیں سرکشیوں سے بچا اور یا اللہ تیری اس خوبصورت کتاب سے جڑنے والا بنا دے یا اللہ جو ساتھی یہاں بھی اور جہاں بھی دن رات کام کرتے ہیں یا اللہ اپنی رحمت سے اپنی شان اپنے کمال کے ساتھ ان کو عطا فرما یا اللہ ان کو بے حساب عطا فرما وہ تو اپنی سی کوشش کرتے ہیں تو اپنی شان اور اپنے کرم کے ساتھ ان کو عطا فرما یا اللہ ہم سب کے ماں باپ پہ اپنی رحمتیں فرما یا اللہ بچوں پہ اپنی رحمت فرما شوہروں اور ان کے گھر والوں پہ رحم فرما یا اللہ ہمارے شوہروں کے ماں باپ پہ اپنا رحم فرما، ان کے بھائی بہنوں پہ اپنا رحم فرما، یا اللہ ہم لمحہ لمحہ تیرے محتاج ہیں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ ہم تیری ہر خیر کے محتاج ہیں، یا اللہ تو اس اسکول پہ اپنی رحمت رکھنا، قیامت تک اس کو آباد رکھنا، یا اللہ یہ پودے لگانے والے اور ان کو پانی دینے والوں کی قبروں کو ٹھنڈا رکھنا، یا اللہ فوزیہ باجی کی بخشش کر دے، یا اللہ اگر وہ دو ایک دو سال ہمارے ساتھ جہاں نہ رہی ہوتی تو کبھی ہمیں ہر موقع پہ یاد نہ رہتی، یا اللہ ان کے درجے بلند کر دے، ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ جو ان کے پیچھے لواحقین ہیں ان کو سکون عطا فرما، اور یا اللہ ہمیں بھی اپنی زندگی میں کوئی ایسے کام کرنے والا بنا کے بعد میں ہم دعائیں لینے والے بن جائیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ جزاک اللہ خیر وحسن جزا۔ یہ بک سٹور سے ایک میسج ہے، باہر انہوں نے سٹال لگایا ہے آپ لوگوں کے لیے، ونٹر کی کچھ چیزیں باہر سے آئی ہوئی ہیں بہت خوبصورت اچھی، تو آپ لوگ لے کر باہر شاپنگ سے بچ سکتے ہیں، اور جو بھی آپ لیں گے وہ آپ کے اسکول کو فائدہ ہوگا اس سے۔ تو باہر سٹال لگا ہوا ہے، گرم کپڑے وغیرہ جو بھی سویٹرز اور ابائے وغیرہ تو آپ لوگ لے سکتے ہیں، کھل گئے جی۔ ادھر آپ کے لیے کھانے کا رینج ہے، پلیز آپ لوگ ہر ایک یہی سمجھیں کہ آپ خود آپ اس اسکول کے مہمان نہیں ہیں بلکہ میزبان ہیں، آپ نے خود ہی لینا ہے اور کوئی بھی کھانے کے بغیر نہ جائے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔